بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم سائل إلا من أغنيته فاسألوني أغنكم يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكي شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا أو كما قال میرے محترم بھائی اور بہنوں, دنیا کا سب سے محتاج, دنیا میں سب سے محتاج فقیر انسان ہے. جس کی جتنی زیادہ ضرورتیں ہوں وہ اتنا ہی زیادہ محتاج ہوتا ہے, جس کی جتنی ضرورتیں تھوڑی ہوں وہ اتنا غنی ہوتا ہے. مالداروں کی ضرورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی خواہشات بھی ضرورتیں بن جاتی ہیں, تو وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں, زیادہ فقیر ہوتے ہیں. فقیر آدمی اس لحاظ سے کم محتاج ہوتا ہے, وہ درخت کے نیچے بھی سو جائے گا, زمین پر بھی سو جائے گا. مالدار آدمی کو تو بستر چاہیے, ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے, صاف ستھرا ٹوائلٹ چاہیے. فقیر آدمی تو جہاں ضرورت پڑی وہیں بیٹھ جائے گا, جیسی روٹی ملے گی وہ کھا لے گا. مالدار کو تو ہر روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی, وہ کھا ہی نہیں سکتا. سواری نہ ہو تو فقیر آدمی پیدل چل پڑتا ہے. مالدار آدمی کے جوان بیٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, گاڑی نہیں کیسے جائیں, چوک میں جانا ہوتا ہے, گاڑی کوئی نہیں جا رہے. تو جتنا رسک بڑھتا ہے تو اتنی محتاجی بڑھ جاتی. تو دنیا میں جو سب سے فقیر اور محتاج ہے وہ انسان ہے. باقی ساری مخلوق خود کفیل ہے, انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا. یہ کتنی کوئی دولت اکٹھی کر لے تو گھر خود تو نہیں بناتا, وہ بنواتا ہے. بیمار ہو جائے تو اپنا علاج نہیں کرتا, کرواتا ہے. خود تو بیٹھ کے وہ اپنا علاج کرے گا تو ہلاک ہو جائے, وہ کسی ڈاکٹر کا پتہ کرے گا. کپڑے پہننے ہو تو خود بیٹھ کے نہیں سیتا, سلواتا ہے. ہمارے ہاں خود کفیل ہونے کا مطلب ہے کہ پیسہ آ گیا, خود کفیل ہو گیا. خود کفیل باقی مخلوق ہے. پرندے خود کفیل ہیں, ان کو نہ کہیں سے لینا پڑتا ہے. کپڑے پہننے کے لیے اللہ نے پہنا دیے, خود بخود ہی پہنا دیا ہے. پھر ان کو بدلنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں, جو پہنے موت تک وہی چلتے. گھر بنانے کے لیے نہ ان کو کسی مستری کو بلانا پڑتا ہے, نہ ماں سے سیکھنا پڑتا ہے, نہ باپ سے سیکھنا پڑتا ہے, خود بخود انجن ہے, ایک چھوٹا سا بھیڑ ہے, اس کی مادہ انڈے دیتی ہے, پھر کسی کیڑے کو وہ جا کے ڈنگ مارتی, پھر اس کو بے ہوش کرتی. یہ کتنا مشکل کام ہے, انستیزیا, کتنے لوگ مر گئے آپریشن تھیٹر میں صرف اس کی غلطی سے, نشہ دینے والے ڈاکٹر کی غلطی سے, حالانکہ انہوں نے کتنا پڑھا ہوتا ہے. اور یہ چھوٹا سا بھیڑ ہے, کہیں بھی نہیں پڑھا, جا کر اس کو ڈنگ مارتا ہے, بے ہوش کر دیتا ہے, پھر اسے اٹھا کے لا کے انڈوں کے پاس رکھ دیتا ہے, وہ اس کو کور کر دیتا ہے, پھر خود وہ چلی جاتی ہے. وہ جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان کا ناشتہ آگے تیار ہوتا ہے, اگر وہ مر جائے تو وہ گل جائے, تو گلنے کے بعد تو کھا نہیں سکتا, تو اس میں ساری زندگی ہوتی صرف بے ہوشی ہوتی. وہ نکلتے ہیں, کھاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, نہ انہوں نے ماں کو دیکھا, نہ باپ کو دیکھا, نہ یہ انہوں نے سارا نظام دیکھا کہ کیسے غذا کٹھی کرنا. لیکن ان انڈوں میں نکلنے والی مادہ جب وہ انڈے دیتی ہے تو ٹھیک اپنی ماں والے عمل کو دہراتی. تین چار مہینے پہلے اپنے ڈیرے میں بیٹھے میں نے یہ سارا منظر دیکھا, میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے پھر یہ تماشا دیکھا. اس نے ایک سنڈی کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو ویسے ڈنگ مارنے میں لگا ہوا تھا, وہ ابھی تک ایسے حرکت کر رہی تھی. تو میں یہ تماشا دیکھ کر لا الہ الا اللہ زبان پہ آ رہا تھا, واہ میرا مولا, اس کو کس نے یہ سبق سکھایا. تو باقی جتنی مخلوق آپ کو نظر آئے گی وہ خود کفیل ہے. آپ چڑیا نے گھونسلہ بنانا ہو کہیں ٹریننگ نہیں لیتی, اپنے آپ کٹھے کر کے تنکے بنا لیتی. جگنوں نے اپنے اندر جنریٹر سے بجلی پیدا کرنی ہو تو کہیں سے وہ نہ جنریٹر لیتا ہے, نہ وائرنگ لیتا ہے, نہ باپ سے مدد, نہ ماں سے مدد, اپنے آپ ہی وہ چمکنے لگ جاتا ہے. عقاب کی لمبی اڑان, اونچی پرواز اور بے خطا جھپٹ, یہ اس کو کوئی بھی نہیں سکھاتا, وہ خود کفیل ہے. سانپ بل کھاتا ہے, لہراتا ہے, زہر بناتا ہے, موقع کی طاق میں رہتا ہے, حملہ کرتا ہے. سانپ کے حملہ کرنے کی رفتار 90 میل فی سیکنڈ ہوتی, اور ڈنگ ایسے اٹھتا ہے یوں, جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس کی یہ رفتار 90 میل فی سیکنڈ ہوتی. تو یہ جتنے بھی آپ کائنات میں غور کریں گے تو سب خود کفیل ہیں. تو یہ جتنے آ رہے ہیں تاجر, انہوں نے کپڑے خود سیے ہیں, یہ ٹوپیاں ہمارے سر پہ, پگڑیاں ہم نے خود سی ہیں, یہ واسکٹ میں نے خود بنائی ہے. انسان خود کفیل نہیں ہے, محتاج ہے, ایک دوسرے کا محتاج. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, یہ اللہ کی حکمت. تو بھائی, محتاج کو تو غنی کے آسرے کی بڑی ضرورت ہے, کمزور کو قوی کے آسرے کی ضرورت ہے. پھر جو جتنا ضرورتوں میں بڑھتا ہے اتنا کمزور ہو جاتا. غریبوں کے بچے ننگے پاؤں چل رہے ہیں, جون کی گرمی میں پکی سڑک پہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں, ان کو پرواہ کوئی نہیں. شدید جنوری کی سردی میں ننگے پاؤں سڑک پہ جا رہے ہیں, پرواہ کوئی نہیں. کسی مالدار کے بچے کو 2 منٹ کھڑا کرو, اس کو نمونی ہو جائے گا. گرمی میں کھڑا کرو تو اس کے سارے پاؤں جل جائیں گے, آبلے پڑ جائیں گے. تو مال بڑھتا ہے, محتاجی بڑھتی ہے, فقر بڑھتا ہے, ضرورتوں کا فقر زیادہ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. غریب کے بچے کو پتہ ہی نہیں چاکلیٹ کیا ہوتا ہے, مالدار کے بچوں کا کتنا بل بن جاتا خالی آئس کریم کا اور چاکلیٹ کا, ٹافیاں, آئس کریم, چاکلیٹ. غریب کے بچے نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ چاکلیٹ بلا کیا ہے, ٹافی چیز کیا ہے, آئس کریم کسے کہتے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ غنی, ہم محتاج, وہ سب سے زیادہ غنی ہے. وہ اپنی بقا میں کسی کا محتاج, اپنی زندگی میں کسی کا محتاج, اپنے قیام میں کسی کا محتاج, اپنی زندگی میں وہ کھانے کا محتاج, اپنی بقا میں وہ پینے کا محتاج نہیں, اپنے رہنے کے لیے جگہ کا محتاج نہیں, اپنے رہنے کے لیے زمانے کا محتاج نہیں, اپنے رہنے کے لیے وہ ظرف کا محتاج نہیں, مکان کا محتاج نہیں. مجھے رہنے کے لیے فرش چاہیے, چھت چاہیے, مجھے رہنے کے لیے دیواریں چاہیے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے لیکن نہ اس کے لیے کوئی فرش ہے, نہ چھت ہے, نہ دیواریں ہیں, نہ ستون ہیں, نہ مسیریاں ہیں, نہ چارپائیاں ہیں. موجود ہے, کس حالت میں ہے, ہم اس پر ایمان لائے لیکن ہمیں پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے. ثم استوى على العرش, وہ عرش کے اوپر ہے, عرش پر بیٹھا ہوا نہیں, عرش پہ اس نے چوکڑی نہیں ماری ہوئی, عرش پہ وہ لیٹا ہوا نہیں, عرش پہ وہ نیم دراز نہیں، عرش پہ وہ براجمان نہیں، کیسے ہے وہ عرش کے اوپر؟ ہم ایمان لائے کہ وہ ہے، کس کیفیت میں ہے وہ ہمارے علم میں کوئی نہیں. تو اللہ موجود ہے لیکن جگہ کے بغیر ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے مکان کے، لا یحوی ہے مکان، کوئی مکان اس کا احاطہ کر نہیں سکتا، لا یشتمل علیہ زمان، زمانے کی گرفت میں وہ آتا کوئی نہیں، لا تاخذہ سینہ، اونگتا کوئی نہیں، ولا نوم، وہ سوتا کوئی نہیں، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا کوئی نہیں، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز کوئی نہیں، لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پر غالب کوئی نہیں، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی کوئی نہیں، سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو تو بھی سن لیتا ہے، ومن جہر بہ، زور سے بولو پھر بھی سن لیتا ہے، ومستخف باللیل، رات کو چھپ کے چلو تو بھی دیکھ لیتا ہے، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں چلو پھر بھی دیکھ لیتا ہے، فإنہ یعلم السر، وہ آہستہ باتیں بھی سنتا ہے، واخفا، اخفا، اخفا کیا ہے؟ جب ہم ہونٹ سی لیتے ہیں اور دل سے باتیں کرتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں اللہ وہ بھی سن لیتا ہے. ایسا اس کا سننا کامل ہے. دیکھنا کیسا کامل ہے؟ کہ یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السما فی اللیلۃ الظلما، اندھیرا گھپ ہو، کالے پہاڑی سلسلے ہوں، کالی چٹانیں ہوں، کالے پتھر ہوں، کالی رات ہو، اس پر چلنے والی، پہاڑ پر، پتھر پر چلنے والی چیونٹی بھی کالی ہو، کوئی ایک تو نہیں چل رہی نا، کتنی کھربوں چل رہی، کھربوں چل رہی. چیونٹیاں نہ ہوتی تو ہماری زمین بنجر ہو جاتی، چیونٹیاں نہ ہوتی تو ہماری زمین قابل کاشت نہ رہتی. تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ نہیں کہ میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے دبی من نملہ، وہ چیونٹی کے حقیر پاؤں ٹانگیں، وہ پہاڑ پر چلتے ہوئے جو نشان بنا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میں وہ نشان بھی دیکھ رہا ہوں. دبی بن نملۃ السودا، تو وہ کیسی آنکھ ہے؟ پھر میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے تو پیچھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ابیج میں پردہ حائل ہو گیا، ادھر پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں کہ کیا کر رہی ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، سامنے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتا ہوں تو بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھوں تو نیچے نظر نہیں آتا. اور اللہ کیا کہتا ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی نظر جس طرح عرش پہ پڑتی اسی طرح فرش پہ پڑتی، جیسے وہ لوح محفوظ کو پڑتا ہے ایسے ہی تہ خاک چلنے والے کیڑے کے وجود کے اندر میں اٹھنے والے جذبات کو پڑھتا ہے، جیسے وہ جبرائیل اور میکائیل کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ سمندر کے کالے پانیوں کے تہ میں چلنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھتا ہے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، ہم پر کوئی بڑا کام آ جائے تو چھوٹے کام ہم بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی پہلے یہ کر لو. اللہ کی کیا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بڑے کاموں کو کرتے ہوئے چھوٹے کاموں سے غافل نہیں، چھوٹی مخلوق کو سنبھالتے ہوئے بڑی مخلوق سے غافل نہیں، آسمانوں کو تھاما تو پتنگوں سے غافل نہ ہوا، ہاتھیوں کو تھاما تو کیڑیوں سے غافل نہ ہوا، عقاب کو بلندی میں اڑایا تو کینچویں سے غافل نہ ہوا، ویل مچھلی پہ نظر رکھی تو مینڈکی سے غافل نہ ہوا، گدھ پر نظر رکھی تو پدی سے غافل نہ ہوا، آسمان کو روکا تو زمین کے ڈھیلے سے غافل نہ ہوا، جبریل و میکائیل پہ نظر رکھی تو تتلیوں سے غافل نہ ہوا. کیا تتلی ہے اور اس کا پر کتنا چھوٹا ہے، اس کا پرنٹ کوئی بنا سکتا ہے؟ مور کو پرنٹ دینا، تتلیوں کو پرنٹ دینا، پھولوں کو رنگ دینا، ہواؤں کو گردش دینا، پانیوں کو بہاؤ دینا، زمین کو گردش دینا، پہاڑوں کو ٹھہراؤ دینا، اور سورج کو تپش دینا، چاند کو ٹھنڈک دینا، ستاروں کو جھل ملاہٹ دینا، یہ کتنے کام ہیں جو ایک وقت میں میرا اللہ کر رہا ہے. اور دعویٰ کرتا ہے ہل ترا من فطور، کہیں کوئی کمی ہے تو بتا دو، ہل ترا من فطور، بتاؤ بتاؤ، کیا کام زیادہ ہو گئے تو مور کا پ... پینٹ خراب ہو گیا، ستارہ والوں کے وہ کیا تھے تمہارے پرنٹنگ، وہ تو روز خراب ہوتی، کبھی اللہ کا پرنٹ بھی خراب ہوا ہے، مور بننے زیادہ ہو گیا، رنگ تھوڑا ہو گیا بھائی، اب نیلا، اب اس کی جو سنہری پن ہے ذرا کم ہو گیا، کیوں مور زیادہ آ گئے تھے، پینٹ خراب ہو گیا، کالا زیادہ کالا رنگ ختم ہو گیا تھا، کبوں کو تھوڑا تھوڑا چٹا بھی اب کر دیا ہے، کبھی دیکھا آپ نے ایک فیکٹری میں ایک کام ہو رہا ہے اور اس پر کتنے دماغ بیٹھے ہیں، اور اس میں بھی اس کا ویسٹ روز نکل رہا ہے، یہ خراب ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، اس کو ادھر کر دو، یہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کی بھی کیٹیگری ہے، یہ نمبر ایک ہے، یہ نمبر دو ہے، یہ نمبر تین ہے، اور کام صرف ایک ہو رہا ہے، دھاگا بن رہا ہے، صرف ایک دھاگا، ایک کپڑا، ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں، ایک پل میں، ایک لمحے میں، ایک منٹ میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور فرماؤ، کتنے مختلف انڈے ہیں اور ان میں کیا بن رہا ہے، فاختہ کا انڈا، چیونٹی کا انڈا، مکھی کا انڈا، مچھر کا انڈا، اور کبوتر کا انڈا، مرغی کا انڈا، شتر مرغ کا انڈا، اور مور کا انڈا، اور کوے کا انڈا، اور کوئل کا انڈا، اور مچھلی کے انڈے، اور کچھوے کے انڈے، مگر مچھ کے انڈے، ذرا غور تو کرو، ایک مکھی ہمیں کھا گئی، سفید مکھی کپاس کھا گئی، ہمیں نظر بھی نہیں آتی، بدبخت وہ، اس کے انڈے، وہ اس پر نا، وہ کپاس کے پتے پر ایسی تہ جمی ہوتی ہے، بڑا شیشہ لگا کے دیکھو جیسے انگور کے گچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسے انڈے جو نظر نہیں آتے، اور مگر مچھ کا انڈا، شتر مرغ کا انڈا جو کلو کلو کا ہے، یہ سب انڈے بن رہے ہیں، ان انڈوں میں آگے تخلیق ہو رہی ہے، اسی وقت میں مچھلیوں کے پیٹ سے انڈے نکل رہے ہیں، اسی وقت میں عورت مادہ ہے، اس کے بچہ یا بچی بن رہا ہے، اسی وقت میں گھوڑی ہے، گدھی ہے، وہ ہتھنی ہے، جو مادہ جانور ہیں ان کے اندر بچے بن رہے ہیں، اسی وقت میں یہ درخت نر اور مادہ ہیں، اس میں پولینیشن ہو رہی ہے، نر مادہ کے بور کو ملایا جا رہا ہے، کہیں ہواؤں کے ذریعے سے، کہیں مکھی کے ذریعے سے، شہد کی مکھی اللہ ختم کر دے تو 100,000 قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پولینیشن 100,000 پودے نہیں، 100,000 قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کہ ان کے نر مادہ کو ملانے کا کام صرف شہد کی مکھی کرتی اور کوئی نہیں کرتی، اس سارے نظام اور مختلف نظام اور مختلف شکلیں، کہیں بچہ کا نطفہ ٹھہرا، کہیں وہ بن رہا ہے، کہیں اس میں آنکھیں بن رہی ہیں، کہیں ناک بن رہا ہے، کہیں کان بن رہا، کہیں ہاتھ بن رہا ہے، کہیں پاؤں بن رہا، کہیں شکل بن رہی، کہیں مسوڑے بن رہے، کہیں ہونٹ بن رہے، کہیں ریڑھ کی ہڈی بنائی جا رہی، کہیں ہتھیلیاں، کہیں ناخن، کہیں انگوٹھا، اور کہیں پیٹ، کہیں میدا، کہیں جگر، کہیں تلی، کہیں آنتیں، کہیں دل، کہیں دماغ، کہیں رگ، کہیں ریشے، کہیں پٹھے، کہیں ہڈیاں، کہیں جوڑ، کہیں خون، کہیں سفید خلیے، کہیں سرخ خلیے، یہ سارا کتنا مختلف نظام ہے، اور اس سارے نظام پر اللہ کہتا ہے ما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی نہیں بھولا، تیرا رب کبھی خطا نہیں کھاتا، کبھی کبھی اس کو دھوکا نہیں، او ہو ہو اتنی مخلوق بڑھ گئی، کیا کریں بھائی، اب تو بھائی مرغی کے انڈے سے مور نکلا، مور کے انڈے سے کوا نکلا، کوے کے انڈے سے کتا نکلا، ایسا کبھی نہ ہوا، کتے نے کائیں کائیں کرنا شروع کر دیا ہو اور کوے نے بھونکنا شروع کر دیا ہو، کام ہی زیادہ ہو گئے تو اپسٹ ہو گئے، تو میرا اللہ بھائیو، میرا رب کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ فبدأ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ارے میرے بندے، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تو میرا شکر ادا کرے، پر تو ہی نہ شکرہ نکلا، سب سے پہلا تو ہی سجدے کا انکاری ہوا، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اس کو میں نے مردود کر دیا تھا، تو نے ہزاروں سجدے چھوڑے، پر میں تیرے لیے راہیں دیکھتا رہا، میں دروازے کھول کے بیٹھا رہا، میں تیری راہیں تکتا رہا، کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو لوٹ کے آئے گا، جب لوٹ کے آئے گا اپنے رب کو منتظر پائے گا، کبھی ایسا نہ ہوگا کہ دیر پہ آنے پہ اللہ تانا دے دے، بڑھاپے میں توبہ کرنے کیوں آئے ہو، تو نے جوانی میں توبہ کیوں نہ کی، تو اب کیوں آیا ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں کہتا ہوں 9 کروڑ بھی کھا لے اگر حج کو چلے گی تو اللہ کو منتظر پائے گی، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، غلطی کھا گیا مومن، پتہ نہیں کس ترنگ میں تھا، اللہ کی قسم آخری عمر نہیں، آخری سانس میں بھی توبہ کرے تو اللہ استقبال کرے، آجا آجا آجا، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما ما يفعل الله بعذابكم، میں تمہیں عذاب دے کے کون سا خوش ہوتا ہوں؟ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، شکر گزار بن جاؤ تو مجھ سے زیادہ مہربان تمہیں کون سا ملے، کہاں پاؤ گے مجھ سے زیادہ مہربان؟ تو بھائیو اور بہنوں، اللہ بے خطا علم کا مالک، بے خطا تقدیر کا مالک، بے خطا اندازوں کا مالک، بے خطا تدبیر کا مالک، پھولنے سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، تھکنے سے پاک، مرنے سے پاک، جہل سے پاک، زوف سے پاک۔ دیکھو اپنے نبی کی، اللہ اپنے رب کی وہ تعریف کر رہا ہے، ہائے جو علم تھا وہ تو پڑھا کوئی نہ ہے۔ آج کل ایک اور بت بنا ہوا ہے، او لیول اے لیول، یہ جتنے مالدار ہیں انہوں نے ایک بت بنا لیا ہے، او لیول اے لیول۔ بیٹے کو کیا کرا رہے ہو؟ او لیول اے لیول۔ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ او لیول۔ مجھے آج تک یہ پتہ بھی نہیں چلا یہ ہے کیا بلا۔ میں کہتا ہوں ڈی لیول کراؤ، زیڈ لیول کراؤ، چاہے سارے ایکس وائی زیڈ لیول کراؤ، پر انہیں مسلمان تو بناؤ، انہیں اللہ کا تعلق تو سکھاؤ۔ انہیں صرف کمانا سکھا رہے ہو، انہیں صرف بولنا سکھا رہے ہو، انہیں اللہ کا تعلق تو بتا دو۔ صرف منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا انہیں آ جائے، کیا اسی کا نام انسانیت؟ میں پہلے مسلمان ہوں پھر میں کچھ اور ہوں، پہلے یہ مسلمان بیٹی ہے پھر کچھ اور ہے۔ اگر اس نے اسلام ہی نہ سیکھا تو کل قبر میں یہ کیا کرے گی؟ اگر میں نے اپنے بچے کو ایمان نہ سکھایا اور سارے کاروباروں کا اسے وارث بنایا تو یہ مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ اور یہ اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ اور آنے والی خوفناک گھاٹیوں کا پیسہ کوئی ہر جگہ ساتھ دیتا، پیسہ کوئی ہر جگہ انسان کو خوشیاں دیتا۔ اپنا آپ کا، میرا آپ کا نبی اپنے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر، اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہک، لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصي، كتبت الاثار ونسخت الاجال، القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والامر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت الله الرؤوف الرحيم۔ کیا خوبصورت تعریف! اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا، احمد۔ احمد کیا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، احمد۔ آج تک اللہ کی تعریف ایسی کسی نے نہیں کی جیسے ہمارا نبی اپنے رب کی تعریف کر کے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کوئی نہیں تیرے سوا جس کی بندگی ہو۔ یہ خالی ترجمہ ہے، ان الفاظ کے حقائق نہیں ہیں۔ کوئی نہیں تیرے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کوئی نہیں تیرے سوا جس کو مدد کے لیے پکاروں، کوئی نہیں تیرے سوا جس سے مدد چاہوں، کوئی نہیں تیرے سوا سخاوت کرنے والا، کوئی نہیں تیرے سوا عطا کرنے والا، کوئی نہیں تیرے جیسا مہربان، کوئی نہیں تیرے جیسا معاف کرنے والا، کوئی نہیں تیرے جیسے خزانوں والا، کوئی ایسا نہیں جسے تجھے چھوڑ کے یاد کرنا شروع کر دوں۔ تو ہی ہے جس کو دل میں بساؤں، جس کو زبان سے یاد کروں، جس کی اطاعت میں ڈھل کے چلوں، جس کو صبح و شام یاد کروں۔ ہر چیز مٹ جائے گی تو باقی رہے گا، ہر ملک فنا ہوگا تجھے بقا ہوگی، ہر ملک پہ تباہی آئے گی تیرے ملک کو بقا ہوگی، ہر فرد موت کا پیالہ پیے گا اور تو اس سے پاک رہے گا۔ تو ابدی اور ازلی ہے، ہم فانی ہیں مٹ جانے والے ہیں، ہم تجھ سے چھپنا چاہیں چھپ نہیں سکتے، ظاہر بھی تیرے سامنے، باطن بھی تیرے سامنے، رات بھی تیرے سامنے، دن بھی تیرے سامنے، میرے لکھے کو تو جب چاہے مٹا دے، تیرے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہماری پیشانیاں تیرے قبضے میں، ہماری گردنیں تیرے قبضے میں، ہماری تقدیر تیرے قبضے میں، ہماری زندگی تیرے ہاتھ میں، ہماری موت تیرے ہاتھ میں، تیرے چاہے ہو جاتے ہیں، تیرے نہ چاہے نہیں ہوتے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ کہ اللہ جو تو فیصلے کرتا ہے رحمت کے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب تو اپنی رحمت کو بند کرتا اسے کھول نہیں سکتا۔ بندوں کو مصیبت میں ڈالے تو کوئی راحت نہیں لا سکتا، اور راحت دیتے سے کوئی مصیبت نہیں لا سکتا. یا اللہ انت اللہ الرؤوف الرحیم, تو ہے بڑا یہ آخری لفظ انت اللہ الرؤوف الرحیم. ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ کے یہ صفاتی نام ہیں, اس میں صرف ایک نام ہے غصے والا, باقی سارے محبت ہی محبت ہے, محبت ہی محبت. المنتقم 99 تو اللہ کے کچھ سارے نام نہیں ہیں, اللہ کے تو بے شمار, اللہ کی ذات لا محدود, صفات لا محدود. لیکن جو اللہ نے کہ نبی نے ہمیں اللہ کے 99 نام بتائے, یہ آخری نہیں ہیں, بے شمار ہیں. ان میں صرف ایک نام ہے المنتقم, غصے والا, المنتقم, انتقام لینے والا. باقی سارے اس کے نام اس کی یا رحمت بتاتے ہیں یا بادشاہی بتاتے ہیں, اس کی پکڑ کو بتانے والا ایک نام. اس سے زیادہ خود فرماتے ہیں, میں وہ اردو میں نا, اگر اللہ کے تمام صفاتی نام جو ہمیں معلوم ہیں, جو نہیں معلوم اللہ کے نبی کی دعا سنو, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک, اے مولا میں تجھے تیرے ان ناموں کے طفیل مانگتا ہوں جو تُو نے اپنے رکھے, او انزلتہ فی کتابک, وہ نام جو تُو نے اپنی کتاب میں اتارے, او علمتہ احدا من خلقک, تیرے وہ نام جو تُو نے اپنے بندوں کو بتائے اور ان پر الہام کیے, او استاثرت بہی فی علم الغیب عندک, اور تیرے وہ نام جو تُو نے کسی کو نہیں بتائے, جو تیرے اپنے علم غیب میں ہیں تُو نے کسی کو نہیں بتائے. میں نے ان تمام ناموں, یا اللہ میں ان تمام ناموں کی طفیل تُس سے سوال کرتا ہوں. ان تمام اسماء کو اگر جمع کیا جائے تو ہماری زبان میں دو لفظ میں, دو لفظ, ایک قہر ایک مہر, قہر اور مہر ہیں. کیا لطف سجن دم بدم, قہر سجن گاہے گاہے, این بھی سجن واہ واہ, آن بھی سجن واہ واہ. جب میرے باپ فوت ہو رہے تھے, ان کو دل کا درد ہو رہا تھا, یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے. لطف سجن دم بدم, قہر سجن گاہے گاہے, این بھی سجن واہ واہ, آن بھی سجن واہ واہ. تو اللہ کی تمام صفات کو اگر جمع کیا جائے تو دو میں, قہر اور مہر, رحمت اور غضب. پھر ان کا مقابلہ ہم نے نہیں کیا, اللہ نے خود کیا, اور اس نے ہمیں کہا, اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی کہ عرش پر ایک تختی ہے, اس کے اوپر اللہ نے خود لکھوایا ہوا ہے, ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے چلی گی. رحمت غصے کو پر حاوی ہوگی, رحمت غصے پر غالب ہوگی, حاوی ہوگی. تو میرے بھائی اور بہنوں, سب سے بڑا غنی اللہ, اور ہم اسی کے باغی ہو گئے ہیں. سب سے بڑا غنی اللہ, دیکھو یہ ہمارے تھوڑے تھوڑے تنخواہ کے ملازم ہوتے ہیں, بیچارے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. ان کو آپ لوگ کیا تنخواہیں دیتے ہیں, 3000 روپے کوئی مہینہ گزار سکتا؟ آپ یہ ملوں والے کیا دیتے ہیں مزدوروں کو, 3000 روپے دیتے ہوں گے. 3000 میں سوچو تو صحیح, 3000 کی تو تمہارے بچے آئس کریم کھا جاتے. 3000 کا خالی وہ ایک جوتی خرید لیتے ہیں, جوڑا نہیں جوتا خرید لیتے. ہم ان کو دیتے کیا ہیں, اور ان سے مطالبہ کتنا بھاری ہے ہمارا, یہ کرو یہ کرو, جی بہت اچھا جی بہت اچھا جی بہت اچھا جی بہت اچھا. 3000 میں اس کا بیٹا بیمار ہو جائے, اس کو دوائی کے پیسے نہیں اس کے پاس, لیکن ہمارا مطالبہ کتنا شدید ہے. اور اللہ نے کیا کیا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک دیکھو تو صحیح, اس کی رحمتوں کے, کرم کے, احسان کے کتنے دروازے کھلے ہیں. اس کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ میرا بندہ میری مان لے, میری مان لے, اس کے سوا کیا چاہتا ہوں, میری مان لے, اس کے سوا کچھ نہیں. کہ اس میں بھی لما یحییکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, او میرے بندو اللہ اس کے رسول کی مان لو, اسی میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے. تمہاری زندگی کا سامان اللہ کی اطاعت ہے, تمہاری زندگی کا سامان اس کے نبی کا طریقہ ہے. اور پھر تھوڑی سی ہمارا نوکر غلطی کرے, ہم فارغ کر دیتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ساری زندگی گناہوں سے بھر دی, سر سے لے کر پاؤں تک آلودہ ہو گئے, اور اللہ ہے کہ انتظار میں ہے کہ کب توبہ کرے گا, کب توبہ کرے گا, کب توبہ کرے گا. ما من یوم الا البحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم, سمندر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو میں چڑھ جاؤں. سمندر کو تو فیصلہ باد آنے میں کچھ دیر تو لگے گی. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ, یہ دھرتی کہتی یا اللہ تو اجازت دے تو میں ان سب کو یہیں نگل جاؤں, دھنسا دوں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے تو ہم ان کو اڑا دیتے ہیں. ہائے ہائے، محسن کے سامنے جھکنا فطرت ہے، اور ہم آپس میں تو یہ معاملہ رکھتے ہیں، جو ہم پہ احسان کرے ہم یاد رکھتے ہیں، جو ہم پہ احسان کرے ہم یاد رکھتے ہیں. محسن ہے جس کے نہ احسان یاد ہیں، نہ اس کے فضل یاد ہیں، نہ اس کے کرم یاد ہیں، اسی سے ٹکرا رہا ہے، اسی سے ٹکرا رہا ہے. اس کا ظرف دیکھو، فرشتے غصے میں، زمین غصے میں، پانی غصے میں، اور اللہ تعالیٰ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ خود کیا کہتا ہے؟ وہ یوں فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو 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 پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے، تم ہوتے کون ہو دخل دینے والے؟ میں جس کی نافرمانی کر رہا ہوں، غصے تو اسے ہونا تھا، زمین غصے میں آ گئی، اتنا اس پہ زنا ہوا کہ وہ بپھر گئی، اتنا اس پہ ناچ گانا ہوا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی، اتنی اس پہ بے پردگی ہوئی، آوارگی ہوئی، سود چلا، جھوٹ چلا، خیانت چلی کہ وہ پھٹنے کو ہو گئی. اگر زمین کے اپنے بس میں ہوتا تو کب کی کھا چکی ہوتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں ایک پائل جب چھن چھن کر کے زمین پہ ایک ناچنے والی عورت کا پاؤں لگتا ہے، تو اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتی تو یہ زمین پارا پارا ہو جاتی، دیکھنے والوں پر اللہ کے عذاب کی بجلیاں کڑک جاتی، برس جاتی. یہ کیا ظلمت کا جہان ہے! آوارگی کو تفریح کہتے ہیں، بے پردگی کو تہذیب کہتے ہیں، مرد عورت کے بے ہنگم اختلاط کو آزادی کہتے ہیں. بھائیو، ہم تو ایسے کٹی پتنگ نہ تھے کہ جدھر ہوا کا رخ ہو ادھر چلے جائیں. ہماری ڈور تو اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے، ہم تو آزاد نہیں ہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے پچھڑو، بات نہ کرو. کیوں یا اللہ، کیوں یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان کان عبدکم فشانکم بہی، اگر یہ تمہارا بندہ ہے، تم نے بنا تو پکڑ لو، مار دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے تو چپ کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں. کبھی تو توبہ کرے گا، جس دن توبہ کرے گا مجھے منتظر پائے گا، نہ کوئی تانا سنے گا، نہ کوئی بولی سنے گا، نہ کوئی تنقید سنے گا. جس دن توبہ کرے گا اسی دن، اسی دن منتظر پائے گا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے جاتے دن ہیں، آؤ بھائی آج اللہ سے صلح کر لیں. سبحان اللہ! تو اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو کیا اللہ کو نفع ہے، اور اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کو نقصان ہے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم. میرے بندو، انسان و جنات، زندہ و مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، اگلے پچھلے، نئے پرانے، خشک و تر، تمام کے تمام تم سجدے میں پڑ جاؤ اور تقوی کی حمالیہ چوٹیاں طے کر جاؤ. ما زاد فی ملکی شیعہ، تمہارے سجدوں سے میں بڑا نہیں ہوتا ہوں، بڑا نہیں ہوتا ہوں. کبیر ہے میرے رب کی قسم، اکبر کہو یا نہ کہو. معبود ہے میرے رب کی قسم، بندگی کرو یا نہ کرو. مسجود ہے مجھے میرے رب کی قسم، سجدے کرو یا نہ کرو. وہ کبیر ہے، متعال ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. مہیمن ہے، اس کی بڑائی مانو یا نہ مانو. جبار ہے، اس کی جبروت کو مانو یا نہ مانو. وہ متکبر ہے، اس کی کبریائی کو مانو یا نہ مانو. وہ قدوس ہے، اس کے تقدس کو مانو یا نہ مانو. وہ ملک ہے، اس کی بادشاہی کو مانو یا نہ مانو. وہ عزیز ہے، اس کی عزت کو مانو یا نہ مانو. وہ جبار ہے، اس کی جبروت کو مانو یا نہ مانو. وہ حاکم و حکیم ہے، اس کی حکمت اور حکم کو مانو یا نہ مانو. وہ قادر مقتدر ہے، اس کی قدرت کو مانو یا نہ مانو. وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیج ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل و قوی، متین و ولی، حمید و محصی، مبد معید، محی ممیت، حی قیوم، واجد ماجد، احد صمد، قادر مقتدر، اول و آخر، ظاہر و باطن، والی متعال، بر تواب، منتقم عفو رؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی، المانع الدار النافع النور، الهادي البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، له ملك السماوات والأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحوا سبحان الذي أسرى، یہ 15ویں پارے میں پہلا مصدر آیا، سبحان الذي أسرى، پاک ذات اس کی پاکی بیان کر، پھر کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض، ماضی کا صیغہ، ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، پھر کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، مضارع کا صیغہ، اللہ کی ہر ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی رہتی ہے، پھر کہا سبح اسم ربک الاعلی، ارے میرے نادان بندے، پتہ پتہ مجھے پکار رہا، ذرہ ذرہ مجھے پکار رہا، پتھر پتھر مجھے پکار رہا، پانی کی موجیں نہیں، پانی کا ایک ایک قطرہ مجھے پکار رہا، اور بادل نہیں، ہوائیں نہیں، ایک ایک ذرہ، ایک ایک جاندار، بے جان، متحرک، ساکن، بلند و پست، اونچے نیچے، آبی خاکی، ناری نوری، ہوائی فضائی خلائی، سب تیرے اللہ کو پکار رہے ہیں، تو بھی تو مجھے پکارتا، سبح اسم ربک الاعلی، اور تو بھی تو میرا نام لیتا، تو کیوں پیسہ 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 پیسہ، یہی سب، یا یہی اسی لیے تو پیدا ہوا ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کا پیغام، میرے بندو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، تم توبہ کرو گے، وہ کیا کرے گا؟ تلقیتہ من بعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اگر کسی روٹھے ہوئے کو منانے جاؤ، آپ کا استقبال کرے گا؟ دیکھ لیں، سگی ماں کیوں نہ ہو، ذرا منانے جاؤ، دیکھو کیا کرتی ہے. اور اللہ کو منانے جاؤ، وہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ہائے ہائے میرے بھائیو، میری بہنوں، جو ہمارا سب سے زیادہ ہمدرد تھا، اسی کے باغی ہو گئے، اسی سے ٹکر لے لی. تو جاتا ہوا رمضان ہے، آج اللہ سے صلح کر، اس کو منا لیں. کتنے گناہ کر کے منانا ہے؟ اس نے چھوٹ تو بڑی دی ہے. کلو بلغ الذنوب کعنان السما، کر لے تجھے جتنے کرنے، کر لے. کتنے کر؟ زمین بھر جائے، پہاڑ دب جائیں، چاند تارے تیرے گناہوں سے بھر جائیں، سورج تیرے گناہوں کی سیاہی سے اندھا ہو جائے، پھر زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے پر ہو جائے، پھر گناہوں کے ڈھیر پہ ڈھیر لگتے لگتے اتنے کر آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. کوئی ہے ایسی عورت اتنے گناہ کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے ایسا مرد اتنے گناہ کر کے دکھا دے؟ یہ تو اللہ ایک سے کہہ رہا ہے. اور میں یوں کہہ رہا ہوں، اگر آدم علیہ السلام کی ساری نسل، شیطان کی ساری نسل کٹھی ہو جائے اور سب مل کے گناہ کریں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں، تو بھی میرے رب کی قسم ان کے گناہ آسمان کی چھت تک نہیں جاتا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی، ایک 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 مرد، ایک عورت اتنے کرے کہ چھت تک لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے. تو اللہ کہتا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ اس کی معافی کا راستہ ہے، ایسا عام کھلا ہوا ہے. ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں، وہ بڑا آوارہ ہو گیا، لوگ تنگ آئے تو انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا، شہر سے بھی نکال دیا. جب وہ شہر بدر ہوا تو اس زمانے میں اسباب زندگی تو تھے نہیں، تو جب زندگی کے اسباب ٹوٹتے گئے یہاں تک کہ کچھ بھی نہ رہا، پھر فاقے آ گئے، پھر موت نے گھیرا ڈالا، تب وہ مایوس ہو کے اس نے یوں دیکھا کوئی آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آیا، پھر یوں دیکھا کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں نظر آیا، دائیں بائیں دیکھا کچھ نہیں ہے، تو پھر اس نے ایسے آسمان کو بے بسی سے دیکھا، کہنے لگا اے میرے رب، اگر تو عذاب دینے سے بڑھ جائے اور معاف کرنے سے گھٹ جائے تو پھر میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، اور اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا نہ ہو، معاف کرنے سے گھٹتا نہ ہو، تو میرے مولا سارے جگ نے مجھے چھوڑ دیا، میں تیرا مجرم ہوں مانتا ہوں، لیکن میری بے بسی پہ کرم کر دے، آج مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بارے میں یہی سن رکھا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے. ایک قانون بتاؤں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے موت کے وقت کی توبہ قبول کوئی نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. موت نے جھٹکا دیا، کہتا یا اللہ معاف کر دے، اب نہیں، اس سے پہلے جب بھی کر لے، ایک سیکنڈ پہلے بھی کر لے تو قبول ہے، لیکن جب موت جھٹکا دے پھر توبہ قبول نہیں. اس کو موت نے جھٹکا دیا ہے، یہ اس پر کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ تو خود قانون بنانے والا، جب چاہے بدل دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا اور دفن کا انتظام کرو، اور بستی والوں سے کہہ دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. تو جب لوگ بھاگے ہوئے آئے تو آگے وہ نوجوان آوارا، ان کا موسیٰ نبی اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا آوارگی پر، آپ کا رب کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، یہ دوست کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تیرے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس کو میں نے پکڑا، جب اس کو میں نے موت کا پیالہ پلانا چاہا تو اس نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، پھر بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، تو اس نے جس بے بسی سے مجھے دیکھا بس مجھے اس کی بے بسی پہ رحم آ گیا. میری عزت کی قسم، اگر اس وقت مجھے یہ کہتا نا کہ یا اللہ ساری دنیا کی بخشش کر دے تو میں اس کے تو فعل سب کو معاف کر دیتا. اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی تھی، اگر ساری دنیا کی مانگتا میں ساری دنیا کو معاف کر دیتا. تو میرے بھائی اور بہنوں، زاہد صاحب رضا آباد گلی نمبر 16 کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، وہ تشریف لے لیں. تو میرے بھائیو، آؤ ہم اپنے اللہ سے آج صلح کریں جو ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، اور اس کو اپنا بنائیں، اس کو اپنا بنائیں، تو زندگی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ساتھی بن جاتا ہے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، فقر بھی نہیں چاہیے، یعنی کوئی فقیر کا ہی اللہ ہے، مالدار کا بھی اللہ ہے، فقیر کا بھی اللہ ہے، غریب کا بھی اللہ ہے، بادشاہوں کا بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی لے کر آئے ہیں، وہ ہم سیکھ لیں تو ہم دنیا بھی آخرت بھی اپنی بنا لیں گے. اگر وہ طریقہ ہمارے اندر نہیں آیا تو ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی گئی. اللہ سے ملنے کا جو راستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اس لیے کلمے کا جز لازم ہے محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معراج پہ آپ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم تو خلیل بنے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم بنے، اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، یا اللہ مجھے کیا دیا ہے؟ تو ہاں، تو ہمارے رب نے کہا اے میرے حبیب، تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کہ اللہ ذکر تو الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، اکٹھا چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی اب مجھ تک آ نہیں سکتا جب تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کو اپنا نہ لے. اور یہ زندگی مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے. یہ میرے بھائیو، ایسی کامل زندگی نہ کوئی نبی لایا نہ لا سکتا ہے. اللہ نے حبیب اللہ بنایا تو اپنا معیار ہوگا، یہ بچہ بیٹھا ہے اس کی پسند اس کے معیار کی ہوگی، یہ بڑا بیٹھا ہے اس کی پسند اس کے معیار کی ہوگی، یہ ایک اس سے بھی زیادہ سمجھدار اور دنیا دیکھے ہوئے شخص بیٹھے ہیں، ان کی پسند ان کے معیار کی ہوگی، ایک بڑے عالم فاضل کی پسند اس کے معیار کی ہوگی، ایک بادشاہ کی پسند اس کے معیار کی ہوگی. اللہ کے معیار کو کسی طرح ناپا جا سکتا ہے؟ اللہ کی پسند، اللہ کی پسند، اللہ کا معیار کن الفاظ میں میں ناپوں؟ تو اللہ نے اپنے معیار کے مطابق حبیب اللہ کا انتخاب کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہے اللہ نے اپنے معیار پہ کیا ہے، تو وہ معیار کیسا ہوگا؟ اس کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے معیار تو فانی ہیں اور مخلوق ہیں، اللہ کا معیار تو اس کی ذات میں سے نکلا ہوا ہے. اس نے اپنے معیار کو سامنے رکھ کر وہ جو اس کا حق ادا کیا ہے صرف حسن بن ثابت، تھوڑا جو تھوڑا بہت زیادہ جو تھوڑا بہت، آج تک کوئی شاعر یہاں نہیں پہنچا جہاں حسن پہنچا، نہ کوئی پہنچ سکتے ہیں. کہاں دربار نبوت میں دیکھ کے شعر کہنا، ایک بعد میں کہنا تم ویسے نہیں پہنچ سکتے. تو انہوں نے کہا تھا وہ احسن من کلم تر قط عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ کمال ہے بلندیوں کی، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، تیرے جیسے نسب والا کسی ماں نے جانا نہیں، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے انتہا، آخری جملہ اس میں اتنا بلند تخیل ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اس حسان نے یوں ایک منظر پیش کیا کہ ادھر اللہ ہے اور ادھر ہمارے نبی کی روح ہے، ادھر روح محمد ہے ادھر رب محمد ہے، اب دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے میرے حبیب بتا تیرا سراپا کیسا بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. بتا تیرے ہونٹ کیسے بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. کما تشاء، آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا. یہ تخیل کی بلندی ہے کہ اللہ رب محمد روح محمد آپس میں مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ پوچھتا جا تیرے بال کیسے ہوں؟ واللیل اذا سجا، جس تیرا چہرہ کیسا ہو؟ والضحا روشن چہرہ. واللیل اذا سجا، تیرا سراپا کیسا ہو؟ سبط القصب سیدھا سراپا. تیرا جمال کیسا ہو؟ یتلالو وجهه تلالو البدر تلالو القمر لیلت البدر، چودویں رات کے چاند کی طرح حسین چہرہ. تیرا حسن کیسا ہو؟ وسیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھ کے دل نہ بھرتا ہو. دنیا کا کوئی حسن ہو دیکھ کے دل بھر جاتا، دل بھر جاتا آہستہ آہستہ دل بھر جاتا. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے وسیم تھے، وسیم. تو گویا اللہ کہہ رہے ہیں تیرا حسن کیسا ہو؟ کہ وسیم، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. اس حسن کا گھیرا کیسا ہو؟ احاطہ کیسا ہو؟ قسیم، جس کی ہر ادا خوبصورت ہو، جس کا ہر عضو خوبصورت ہو، جس کی ہر چیز الگ الگ خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. وسیم قسیم، اور لم تعبه فجلا لم تزر به سقلا، نہ ایسے موٹے کہ بھدے نظر آئیں، نہ ایسے پتلے کہ بے روب نظر آئیں، ایسے حسین کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر چودھویں کا چاند تھا اور صحن میں اللہ کے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میں چاند کو دیکھتا، آپ کے چہرے کو دیکھتا، مجھے آپ اس سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. کیسا بناؤں میرے حبیب کا؟ ایسا بناؤ. میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا رہا ہوں. تو یہ جیسے اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات میں ایسا کوئی بنا کوئی نہیں، ایسا کوئی آیا کوئی نہیں. رجل الشعر گھنگریالے بال، واسع الجبین کشادہ ماتھا، ازج الحواجب بھمیں بڑی گول کماندار، من غیر قرنن بیچ میں بال نہیں ہیں، فی اشفارہ وطف پلکیں اپنے آپ لمبی تھیں، بڑی لمبی پلک خوبصورت خوبصورت لمبی پلکیں، فی عینیہ دعج موٹی آنکھیں سیاہ پتلی، سفیدی میں سرخ ڈورے، سرخ اور سفید مل کر ایسا حسن کا منظر پیش کرتے تھے جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کسی میں تاب نہیں ہوتی تھی آپ کو دیکھنے کی، تو سارے ایسے ہو جاتے تھے. اس لیے آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے رکھتے، آپ کے دیکھنے کا انداز بھی یہ تھا. کبھی ایسے نہیں آنکھ اٹھائی، مردوں میں بھی آپ نے آنکھیں نہیں اٹھائی حیا کی وجہ سے. اور دیکھو آج کی نسل کیا کر رہی ہے، اس ڈش نے کیا کر دیا، اور اس کیبل نے کیسے، کیا کہوں، ہائے ہائے، زبان پہ لاتے ہوئے بھی ضمیر مرتا ہے. آئے ہائے ہائے، فی عنقہ سطع، گردن بڑی حسین لمبی، فی اشفار، فی ضلیع الفم، گھڑ کے بنائے ہوئے ہونٹ، براق الثنایا، دانت ایسے چمکدار تھے جب ہم مسکراتے تھے تو نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. یجاگر شعرہ شحمت اذنی، کنگھی کرتے تھے تو بال کان کی لو تک آتے تھے. آپ یوں کنگھی سیدھی کر کے بالوں کو کان کی لو تک رکھتے تھے، سفر میں لمبے ہو کر گردن تک آ جاتے تھے، ورنہ آپ کے یہاں تک ہوتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، سیدھی کنگھی کرتے تھے. کبھی کبھی نکل آتی تھی تو اس کو پھر چھیڑتے نہیں تھے، وہ جو نکلتی تھی تو درمیان سے ہوتی تھی، دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی. عام آپ کنگھی سیدھی فرمایا کرتے تھے، اور کنگھی دائیں طرف سے شروع کرتے، بائیں طرف سے. فی لحیت ہی کثافہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی. ان تکلم علیہ البہا، جب آپ بولتے تھے تو نور کا ایک حالہ آپ پر چھا جاتا تھا. اس لیے وہ ام مابند نے کہا کہ ان منطقہ خرزات و نظم یتحدرنا. ام مابند نے کہا میں نے جب اس کو بولتے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں. موتیوں سے موتی کا کیا مطلب؟ دانت موتیوں جیسے، کلام موتیوں جیسا. جب وہ بول رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں. وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَار، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا، وقار چھا جاتا تھا. اور یہ جو گال ہیں یہاں، یہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ تمتماتے تھے، یہاں سے نور نکلتا تھا. سہل الخدین، گالوں پہ چربی نہیں تھی، گال پچکے ہوئے نہیں تھے، گول چہرے کے ساتھ، گلابی رنگت کے ساتھ. اقن العرنین، یہاں سے تھوڑا ناک بلند تھا، آگے سے باریک تھا، اونچا نہیں تھا، تھوڑی بلندی تھی. لہو نور یعلوہ، یہاں نور کا ایک حالہ گردش کرتا رہتا تھا، ہر وقت ایسا نور. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ آپ کی پکی نشانی ہوتی تھی غم زدہ ہونے کی، ہمیشہ داڑھی کو یوں پکڑا ہوتا تھا اور ایسے بیٹھے تھے، یہ ہاتھ یہاں اور اس کے ٹیک لگے تھے اور ایسے بیٹھے. معلوم ہوا کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ بھموں کے درمیان ایک رگ تھی جو حرکت کرتی تھی، جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں یوں حرکت دیتے تھے. یقلب کفر، حضرت علی کی بھی یہی عادت تھی، یقلب کفر. جب آپ گفتگو کرتے تھے تو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے جیسے میں یہ دے رہا ہوں، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کو ایسے ایسے آپس میں مارتے رہتے تھے، ہاتھ جھولی میں رکھ کے. مجلس میں بیٹھنے کا انداز چوکڑی مار کے تھا، مجلس سے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، کبھی پاؤں یوں نہیں کیے، کبھی یوں نہیں کیے، کبھی یوں نہیں کیے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے. جتنی لمبی مجلس ہو کبھی آپ یوں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کسی کی طرف اشارہ ہوتا تو کبھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کا. دوران گفتگو، دوران خطبہ، دوران تقریر، آپ نے کبھی ایسے مکے نہیں لہرائے، کبھی ایسے آستینیں نہیں چڑھائیں، کبھی آپ آپے سے باہر نہیں ہوئے، کبھی آپ نے گا گا کے بیان نہیں کیا جیسے ہمارے خطیبوں کی عادت ہے، وہ گاتے ہی جاتے ہیں. کبھی آپ نے گا گا کے بیان نہیں کیا، اور کبھی آپ نے ایسے ہاتھ بے ہنگم ہو کے نہیں لہرائے، بس آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے دوران بیان، آپ کا ہاتھ اتنا اٹھتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اپنی طبیعت پہ آپ کو ایسا قابو تھا، وقار تھا. اور دوران مجلس آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا، ادھر سے بولا تھا، تو آپ کبھی ایسے کر کے جواب نہیں دیتے تھے، جی فرمائے، کبھی یوں کر کے جواب نہیں، جی فرمائے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بولا تھا تو پہلے آپ پورا اس طرح اس کے لیے مڑ جاتے، اس طرح، پھر اس کو کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے آپ کو بولا، کتنا مشکل کام ہے، ہم تو گردن نہیں دیتے کسی کو، چے جائے کہ سینہ دینا. کوئی ادھر سے بولا تھا تو پہلے آپ ایسے ہوتے، پھر آپ فرماتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بولا تھا تو پھر آپ یوں ہوتے، پھر کہتے جی فرمائیے. پھر کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بات کرنی، تو آپ کہتے تشریف لائیے. وہ ادھر سے آتا تو آپ کان یوں کر دیتے، وہ ادھر سے آتا تو آپ کہانیوں کر دیں. جب تک وہ کہانی سناتا ہے کبھی آپ نے نہیں کہا مختصر کر میری روکڑ دا ٹائم ہے مختصر. یہ ٹیلی فون میں نہیں سنتے مغرب کے بعد یہ سوتر منڈی والے, تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مختصر کر میں بڑا مصروف ہوں. سنتے رہتے وہ لگا ہوا آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں. کوئی ہاتھ پکڑتا مسافے کے لیے, جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. آپ چلتے تھے تو نظریں جھکا کر کندھے جھکا کر, کبھی ایسے اکڑ کے نہیں چلے آپ, کبھی ایسے کندھے ہلا کے نہیں چلے آپ, کبھی پاؤں ایڑی مار کے نہیں چلے آپ. بڑی نرمی سے پاؤں رکھتے تھے اور تیز اتنا تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو صحابہ ملنے کے لیے دوڑتے تھے, تیزی اتنی تھی زمین آپ کے لیے سکڑ جاتی تھی. اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے. وہ شخص جس کی پرواز عرش سے بھی اوپر چلی جائے اور عرش بھی اس کی گرد نہ دیکھ پائے, اور وہ ہستی جس کے آگے عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھتے چلے جائیں, اور وہ اور رب آمنے سامنے ہو کے ہم کلام ہوں, جس کی اتنی بلند پرواز ہو. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی 40 دن ہوش نہیں آیا تھا. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو آسمانوں کو چیرتے ہوئے بلندیوں کو طے کرتے ہوئے, کیا کمال ہے, خلا میں جانے کے لیے کتنے کروڑوں ڈالر کا لباس پہنا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے سر کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. یہ پریشر جب اوپر جاتے ہیں تو ہٹ جاتا ہے. اگر اس کا انتظام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے اندر میں اس 280 من دباؤ کو برداشت کرنے کا جو پریشر بنا ہوا ہے, جو ہی یہ پریشر ہٹے گا تو ہم بم بن کے پھٹ جائیں گے, ہم ایک بم بن کے یوں پھٹیں گے. تو اس کو روکنے کے لیے خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ پریشر پیدا کیا جاتا ہے, وہ پریشر ان کے اندر بنایا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کے یہ پھٹ نہ جائیں. میرا نبی تو کرتے اور دھوتی میں اوپر چلا گیا, خلا کو چیرا, فضا کو چیرا, ہوا کو چیرا, نہ کوئی میزائل اور نہ کوئی راکٹ, نہ کوئی وہ اس کے ساتھ وہ جو ان کے کتنے لمبے چوڑے نظام بنتے ہیں, نہ وہ کوئی خلائی جہاز ہے, نہ خلائی راکٹ ہے, نہ کوئی میزائل ہے. وہ گئے بغیر کسی سہارے اور آسرے کے, وہی کرتا, وہی تہمت, وہی جوتا. پہلا آسمان آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, دوسرا آسمان زکریا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے, پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے تھے, چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے تھے. اس دن غالباً اللہ نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا ہوگا چھوڑو میرے سجدے, جاؤ میرے نبی کا استقبال کرو, جاؤ اس کا دیدار کرو, جاؤ. ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا, ایک بیت اللہ تھا اس کے گرد طواف ہو رہا تھا, وہاں ایک بابا جی ایسے بیٹھے تھے ٹھیک ہے, سفید داڑھی ناف تک کائی ہوئی. تو ہمارے نبی نے کہا یہ کون بزرگ ہیں, کہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں, یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو پوتا چل کے جاتا ہے نا, دادا تو نہیں چل کے آتا, کہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو ہمارے نبی دوڑ کے گئے, آئے ہائے ابراہیم علیہ السلام قریب آئے, وہ ہمارے نبی قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام پر اٹھ کے کھڑے ہو, تو واہ واہ واہ. جب پہلے نبیوں سے ملتے تھے تو نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا واہ واہ میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا. وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو کی تھی جس پر آپ نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنے باپ ابراہیم کی میں دعا ہوں. اتنے بلند پرواز رکھنے والا, اتنی بلندیوں پہ جانے والا, سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا, جبریل بھی رہ گیا, عرش بھی رہ گیا, 70,000 پردے بھی رہ گئے, اور اللہ آمنے سامنے. السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد وہ لوگوں کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے. یہ تو چھوٹا سا ناظم بن جائے گا تو مینو ہار بھی پاؤ, مینو اگو بھی ٹورو, میرا جلوس بھی کٹو. اے ہے تکبر سے پاک, خود اللہ تعریف کر رہا ہے میرا نبی ایسا ہے. لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ. یہ دو جہان کا سردار ہو کر جب چلتا ہے تو اتنی تواضع سے زمین پہ پاؤں رکھتا ہے کہ اس کے پاؤں تلے چراغ بھی آ جائے تو بجھنے نہ پائے. اتنی بلند پرواز اور اتنی ہولی چال، اتنا بلند مقام اور اتنی تواضع، اتنی عاجزی. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ ذرا تھکے ہیں، آپ ٹیک لگا کے آج کھانا کھا لیں، ٹیک لگا. تو آپ نے ایک دم بیٹھے بیٹھے زمین پر سجدہ کر، یوں سیدھے نہیں، عائشہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں غلام بن کے کھاؤں گا، ٹیک نہیں لگا سکتا، سردار نہیں ہوں، غلام ہوں. آپ سے بڑا سردار ہے کون؟ آپ سے بڑا کوئی سردار آ سکتا ہے؟ جس کو اللہ کہے والا سوف یعطیک ربک فترضى، اے میرے نبی سارا جہان تو مجھے راضی کرتا ہے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. تو ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، بھائی ہم تبلیغ میں اس کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی اپنی دعوت نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے ہیں اس کو سیکھو، یہ گھر بیٹھے سیکھنے کی سوغات نہیں ہے، زندگی موجود و محفوظ ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں چھپا ہوا نہیں. آپ رمضان میں نہیں پیدا ہوئے، غیر رمضان میں پیدا ہوئے، حج کے مہینے میں نہیں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی برکتیں آپ کو مل گئیں اور حج کی برکتیں آپ کو مل گئیں، آپ کو دوسرے مہینے میں پیدا کیا گیا کہ یہ وہ ہے جو خود رمضان کو برکت والا بنائے گا، یہ وہ ہے جو خود حج کو برکت والا بنائے گا، یہ وہ ہے جس سے بیت اللہ میں نور آئے گا، یہ وہ ہے جس سے رمضان کے روزوں میں نور آئے گا، یہ وہ ہے جس سے حج میں، طواف میں، عمرے میں، سعی میں، منا میں، عرفات میں، اسی کی برکت سے روشنیاں پھوٹیں گی. اسی کے آپ کو لیلۃ القدر میں اللہ پیدا کرتا، قدرت تو تھی نا، لیلۃ القدر میں پیدا ہوتا، آخری عشرے میں پیدا ہوتا. تو پھر یوں ہوتا رمضان کی برکتیں لے کر آئے، نہیں نہیں نہیں، رمضان آپ سے برکتیں لے کر آیا ہے، حج کی برکتیں لے کر آئے، نہیں نہیں، حج آپ کے ذریعے سے برکت والا ہوا ہے. ہاں مہینہ بڑا عجیب ہے، ربیع، ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کو. یہ مناسبت اللہ نے پیدا فرمائی کہ لوگوں سنو، اب اصلی بہار آ رہی ہے. ہاں ایک تمہاری بہار ہے جو آ کے چلی جاتی ہے، ایک میرے نبی کی بہار آ رہی ہے جو آ کے کبھی نہیں جائے گی. ربیع، پھر ربیع الاول ہے، ربیع الثانی نہیں. ربیع الثانی میں ہواؤں کے رخ ذرا بدل جاتے ہیں، ربیع الاول میں نسیم چلتی ہے، سبا چلتی ہے، اس کے جھونکے وہ ایسے سحر کا کام دیتے ہیں وہ کہ ساری دنیا تازہ ہو جاتی ہے، درخت پیرہن پہن لیتے ہیں، کلیوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، گلاب سرخ جوڑے پہن لیتے ہیں، چمن باغ باغیچے مہک جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا سنو سنو، اب کائنات کا چمن مہکنے والا ہے، اب وہ پھول کھلنے والا ہے جو کبھی نہیں مرجھائے گا، اب وہ خوشبو اٹھنے والی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. جتنی مرضی مہنگی خوشبو لگا لو، تھوڑی دیر کے بعد خود کو تو محسوس ہوتے نہیں، اوروں کو محسوس ہوتی. لیکن یہ وہ خوشبو ہے، آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر میں، سوئے ہوئے، آنکھ کھلی تو ام سلیم نے بوتل کو آپ کی کونی کے ساتھ ایسے لگایا ہوا. آپ نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا جی آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. پسینہ جسم کی بدبو ہے، جس کا پسینہ مشک ہو وہ اپنی ذات میں کیا ہوگا. او بھائیو آپ، میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو اللہ کے نبی کی عظمت کو بٹھائیں. سنت کوئی بات نہیں جی، سنت کی کوئی بات. آپ ایک پیسے پہ نہیں لڑتے. ایک دن میں حافظ سرفراز صاحب کی دکان میں بیٹھا تھا، انہوں نے چار آنے پہ سودا نہیں کیا، وہ چار آنے گھٹ کروا رہا تھا، یہ گھٹ نہیں کر رہے تھے. اور میں تو ذمہ دار آدمی، مجھے کہ میرے واسطے تو چوانی اٹھانی روپیہ بھی برابر نہ، ہمیں حساب آتا ہے. میں بڑا حیران ہوں، میں چار آنے پہ انہوں نے سودا چھوڑ دی. جب وہ چلا گیا میں نے کہا حافظ صاحب چار آنے پہ آپ نے سودا چھوڑ دیا، کہ آپ کو تو چار آنے نہ نظر آ، پیچھے کروڑوں ہیں. چار آنے چھوٹ جائیں تو لاکھوں کے فرق پڑ جاتے ہیں، سنت چھوٹے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا. یہ عورتیں ننگے سر ہو کر بازاروں میں آ گئی، وہ نبی ہو کر کبھی ننگے سر نہیں پھرا. زندگی میں یا احرام کی حالت میں سر ننگا کیا ہے، یا ایک دفعہ تھا ہی کچھ نہیں، نہ ٹوپی نہ پگڑی، ایک چادر تھی بس، کل کائنات اس وقت آپ کے پاس ایک چادر تھی، اسی کو آپ نے لپیٹ کرا کر نماز پڑھائی، یہ ایک نماز آپ نے ننگے سر پڑھائی، تھا ہی کچھ نہیں. تو بھائیو اس کی قدر کرو جس کی اللہ قدر کر رہا ہے, اس سے پیار کرو جس سے اللہ پیار کر رہا ہے. حبیب جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو, تو اللہ سے جو ملنے کا راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ربیع آپ کی برکتیں سمیٹ کر آیا, ربیع الاول کے بھاگ جاگ اٹھے کہ آپ ربیع الاول میں تشریف لائے. 12 تاریخ کو شرف ملا, پیر کے دن کو شرف ملا, انگریزی مہینے بھی دوڑتے آئے کہ ہمیں بھی شرف مل جائے, تو 22 اپریل 571 کو یہ شرف ملا. ہمارے ہندوستانی مہینے بھی بھاگے بھاگے گئے, یا اللہ ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے, تو یکم جیٹھ 628 بکرمی کو یہ شرف ملا. گھڑیوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے, تو صبح کی گھڑیوں کو حصہ ملا. گھنٹوں منٹ نے کہا یا اللہ ہمیں بھی حصہ دے, تو 4:45 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. صبح کے 4:45 پر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں اور اس کائنات کو اپنی وجود سے رونق بخشی ہے. 63 سال 4 دن آپ نے زندگی گزاری, اس سے کمری لحاظ سے, اور 61 سال 2 مہینے 23 دن آپ نے زندگی گزاری ہے جنوری فروری کے لحاظ سے, اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے ایام کے لحاظ سے, اور 8,156 دن آپ کی زندگی ہے نبوت کی, جو آپ نے کہا یا معاشر قریش, جو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے اعلان کیا. اس دن سے لے کر جب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ 23 برس کا عرصہ 8,156 دن. اس طرح جس محبوب کی زندگی کی ایک ایک چیز کو قدرت نے محفوظ کر کے تھالی میں رکھ کے آگے کر دیا ہو, پھر ہم کہیں سنت دی خیر ہے, کوئی گل نہیں. کروڑوں روپے کی گاڑی ہوتی ہے, ایک ٹائر سے ہوا نکال دو, 1 روپے کی ہوا ہے, گاڑی نہیں چلے گی, چلاؤ گے الٹ جائے گی. دوائی میں سے 1 جز نکال دو, دوائی کی طاقت بدل جائے گی. میں نے تو خالی ایک آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا. میرا نبی ننگے سر کبھی نہیں پھرا, عورتیں بھی ننگے سر ہو گئیں, مردوں کو کیا رو. عورتوں کے لیے تو سر ڈھانپنا فرض ہے, مردوں کے لیے سنت ہے, عورتوں کے لیے فرض ہے. فرض چھوٹ گیا تو سنت کا رونا کہاں. تو میرے بھائیوں ایک معیار ہے ہمارے سامنے, حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم, ان کے پیچھے چلنا. آپ کی جیسے زندگی محفوظ, آپ کی تاریخ محفوظ, آپ کا نسب محفوظ, کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے. ہمارے نبی کا آدم علیہ السلام تک 80 دادے ہیں, سارے محفوظ ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذی شان بن عیسر بن اقناد بن حث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. بھائیو آؤ ہم آج اپنے نبی کی غلامی کا عہد کر. بہت دیکھ, بہت چل لیا باطل طریقوں پر, بہت چل لیا غلط طریقوں پر, اب تو لوٹ آئے اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کی طرف, جہاں راحت ہی راحت ہے, چین ہی چین ہے, سکون ہی سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہ چیز تربیت سے آتی ہے. دیکھو یہ درخت ایک نظام سے سب سوئیں, یہ پھولوں میں سرخی ایک نظام سے آئی, حکم سے نہیں آئی, حکم سے نہیں آئی, بلکہ ایک تربیتی نظام سے یہ درخت گزرا ہے, تب یہ ہرا ہوا ہے. تب یہ جا کر سبز ہوا ہے. اینٹ سے اینٹ ایک نظام کے تحت جڑتی ہے پھر جا کے وہ گھر بنتا ہے. میرے بھائیو ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھا ہوا نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جب سے کیبل پہلے ہی کچھ نہیں تھا, کیبل آ گیا, پھر ڈش آ گیا, پھر انٹرنیٹ آ گیا. مجھے ایک خط آیا گوجرانوالہ سے, 1993 میں امریکہ میں تھا تو لانگ آئی لینڈ میں بیان تھا, بیان کر کے آ رہے تھے. مجھے ایک جگہ دیکھا, جی آپ جگہ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ شیطان کے پجاریوں کی جگہ ہے. میں نے کہا وہ شیطان کے پجاری کیا ہوتے ہیں؟ سیٹنسٹ. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ یہ ہر گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے. 93 میں, 2003, صرف 10 برس گزرے تھے, مجھے ایک خط آیا کہ ہم ابلیس نے ساری دنیا فتح کر لی, آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں. اس نے دیانت کو ختم کر دیا, خیانت کو زندہ کر دیا, پاک دامنی ختم ہو گئی, زنا عام ہو گیا, پردہ ختم ہو گیا, آوارگی بے پردگی عام ہو گئی, قرآن ختم ہو گیا, ناچ گانا عام ہو گیا. اب آپ کیا پرانے طریقوں پہ چل رہے ہیں؟ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں. میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اور پتا کیا لکھا تھا؟ السلام علیکم و رحمت ابلیس و برکاتہ. یہ اوپر لکھا, السلام علیکم و رحمت ابلیس و برکاتہ. یہ انٹرنیٹ نے ہمیں تحفہ دیا ہے. یہ مالداروں کو شوق چڑھو ہے, بچوں کو کمپیوٹر سکھاؤ, ان کو انٹرنیٹ سکھاؤ, یہ اس کا پہلا تحفہ ہے. کہ مسلمان ماؤں سے جنی ہوئی اولاد شیطان کی پجاری بن چکی. پھر مجھے میں نے تحقیق کی, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا؟ تو پتا چلا انٹرنیٹ سے ہوا. وہ جو بیٹھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو اس سے پھیلتے پھیلتے بہت بڑا طبقہ لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, اسلام آباد میں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ گجران والے جیسے دیہاتی شہر میں بھی ہو جائے گا, مجھے وہاں سے خطا. تو بھائیو یہ کیا ستم ہے, زہر حلاحل پی رہے ہیں تریاق سمجھ کے, کاغذ کے پھولوں کو چمن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پلاسٹک کے درختوں کو باغ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اندھیروں کو روشنی بنا رہے, آوارگی کو تہذیب بنا رہے, بے حیائی بے پردگی کو ثقافت بنا رہے. بھائیو یہ دیش اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ یہاں ننگے ناچ ہوتے, یہاں لڑکے لڑکیاں مل کے ناچتے, اور یہاں لڑکے لڑکیاں ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑھتے. کہاں چلی گئی غیرت, کہاں سو گئی وہ حیا, کہاں چلا گیا؟ جو مسلمان نہ صحیح, مشرقی ہونے کا تو کچھ خیال تھا. ہم 3 سال پہلے سندھ کے صحرا میں گئے تھر پار کر, وہاں ہندو زیادہ رہتے, ہندو عورتیں بھی جہاں میں دیکھتی تو گھونگٹ نیچے کر لیتی تھی. وہ تو مسلمان نہیں ہے, یہ مشرق تھا, مشرق, یہ مشرق کی تہذیب تھی, یہ مشرق کی تہذیب تھی. ہمیں ان دیکھ میں حیران ہوں, چونکہ ان کی پیچ, ان کا لباس ایک مخصوص قسم کا ہوتا ہے, اسے پتا چل جاتا ہے یہ ہندو عورت. تو ہم ایسے گزر رہے ہوتے تو جو ہمیں دیکھ ایسے اپنا گھونگٹ نیچے کر لی, یا منہ ادھر کر لیتی یا گھونگٹ نیچے کر لیتی. وہ تو ہندو عورت ہو کر, چونکہ وہ صحرا ہے نا, وہاں تو انٹرنیٹ بھی نہیں گیا, ٹی وی بھی نہیں گیا, ڈش بھی نہیں گیا, لہذا وہ اپنی مشرقی تہذیب پر تو ہیں. ہم تو اس مسلمان ہو کر اپنی تہذیب کو گنوا بیٹھے, ان کے پیچھے چل پڑے جہاں ماں بیٹی کا مقام ختم ہو گیا. 1792 میں سب سے پہلے انگلستان میں آزادی نسواں کی تحریک اٹھی. میری وولسٹون کرافٹ نے یہ کتاب لکھی, عورتوں کو آزاد کرو. اس آزادی کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ 2000 میں ایک سروے ہوا, اسی انگلینڈ میں سروے ہوا, عورتوں سے پوچھا گیا تم اس زندگی پہ راضی ہو کہ واپس جانا چاہتی ہو گھر؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر واپس جانا چاہتی ہیں, لیکن نہ ہمیں خامند ملتے ہیں نہ ماں باپ ملتے ہیں, ہم تو ٹیشو پیپر ہیں, استعمال ہو جاتی ہیں پھینک دی جاتی ہیں. تو ہاں یہ ہماری نسل ٹیشو پیپر بننا چاہتے ہیں. اشفاق احمد ڈراما رائٹر ہے, میری اس کی ملاقات ہوئی گشت میں, تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا معتقد ہوا انگلینڈ میں جا کر. میں اور میری بیوی ایڈمبرا کے پارک میں بیٹھے تھے تو ایک آپ کی جماعت آئی, انہوں نے اذان دی مغرب کی, نماز شروع کر دی, تو کچھ لڑکیاں وہاں کٹھی ہو گئی. جب انہیں سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑی بات کرنے کو باقی ساتھ ہو گئیں. میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ ان کی بات سنیں. ممکن ہے اس کو انگریزی نہ آتی تو میں ترجمہ کر دوں. جب ہم تیزی سے آگے پہنچے تو لڑکی اس نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ کو انگریزی آتی ہے؟ اس نے کہا جی آتی ہے. کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی. تو لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے. اس نے کہا ہم دن میں 5 وقت کرتے ہیں. اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے. پھر اس نے اس کو سمجھایا, وہ بات اس نے ساری مجھے بتائی, میں اس کو تب چھوڑ رہا ہوں. جب بات ختم ہوئی تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے بڑی مہربانی, اور اس نے ایسے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. تو وہ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں لگا سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے, یہ اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور وہ کہنے لگی وہ عورت کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد ہو, کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی تو اتنی تبلیغ نہ ہوتی جتنی یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا کے. تو میرے بھائی اور بہنوں لوٹو اللہ اس کے رسول کی طرف. تربیت تو عورت کے ذمے. اللہ تعالیٰ عورت کو گھر میں کیوں بٹھاتا ہے؟ خالی ہاتھ بٹھانے کے لیے بے فارغ بیٹھی رہو؟ نہیں نہیں, عورت کا تو اتنا بڑا کام ہے کہ ساری نسل کا دار و مدار ماں کی گود پر ہے. ایک دفعہ روم نے حملہ کیا تو مسلمانوں کا بادشاہ تھا, اس نے مقابلے کے لیے بیٹے کو بھیجا تو خبر آئی شکست ہو گئی ہے. تو اور آپ کے بیٹے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو ملکہ نے کہا کہ حضور یہ خبر ہے. تو بادشاہ نے کہا تو گھر بیٹھے کیسے کہتی غلط ہے, خبر تو باہر سے آئی. کہ نہیں یہ خبر غلط ہے. 3-4 دن گزرے تو دوبارہ خبر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے اور لشکر کامیاب ہوا ہے, عیسائی بھاگ گئے. تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا تو نے اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کہی تھی؟ میں کس کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو؟ ملکہ کی, کسی ولی کی بیگم کی نہیں ہے, کسی رابعہ بصری کی نہیں, بادشاہ کی بیوی. وہ کہنے لگی جب سے میرا مجھے اس کا حمل ہوا میں نے کوئی حرام لقمہ منہ پہ نہیں لایا, اور جس دن یہ پیدا ہوا جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑے پھر اس کو دودھ پلایا, جتنی دفعہ اس نے دودھ کا تقاضا کیا وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے میں نے اس کو دودھ پلایا. جو بچہ ایسا پاک دودھ پیے وہ بھی کبھی کافر کے سامنے بھاگ سکتا ہے؟ ہاں آپ یہ کہتے وہ شہید ہو گیا, میں کہتا ہوں خبر سچی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی رگ میں ایسا پاک خود جائے وہ موت کا ڈر سے بھاگ جائے؟ نہیں ہو سکتا, یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس لیے ماؤں کو اللہ کہتا ہے گھر میں بیٹھو, کام بڑا لمبا چوڑا ہے بچوں کی تربیت. آج تو دیکھو نا صبح بچے سکول جاتے ہیں مائیں سوئی ہوتی, نوکرانیوں نے تیار کیا وہ گئے, پھر باپ اٹھے کاروبار کو چلے گئے, مائیں اٹھیں اپنے دھندے کو لگ گئیں, بچے سکول سے واپس آئے ٹیوشن والے نے پکڑ لی, ٹیوشن سے فارغ ہوئے تو ٹیلی ویژن نے پکڑ لیا, انٹرنیٹ نے پکڑ لیا, کیبل نے پکڑ لیا. رات گزر گئی, شام کو باپ گھر آیا, کاروبار سارا ادھار پہ ہے, ادھار لینا ادھار دینا. جس نے لینا بھی ہو دینا بھی ہو اس کا ذہن کب حاضر ہوتا ہے؟ اس وقت وہ تو ضرب تقسیم گھر میں بھی بیٹھ کے کرتا رہتا ہے. جن کو دینا ہوتا ہے وہ سر پہ ہوتے ہیں, جن سے لینا ہوتا ہے وہ ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے دماغ کی نسیں تو پھٹ رہی ہوتی ہیں. تو ان کو گھر آ کر بھی گھر نصیب نہیں ہوتا, وہ بچوں کو ٹائم کیسے دیں؟ وہ پیچھے کی ان کو سوچ پڑی ہوتی. تو کیا ہوتا ہے وہ گھر میں رہ کر بھی بچوں سے غافل. ہاں بچے نے گاڑی مانگی ہے دے دو, بچے مری جانا چاہتے ہیں لے جاؤ, یہ باپ کی شفقت اتنی رہ گئی. بچے کپڑے مانگ رہے ہیں دے دو, بچے چاکلیٹ مانگ رہے ہیں دے دو. ایک 4 دیواری میں ماں اور باپ بچوں سے غافل ہیں. وہ اپنی تربیت آپ لے رہے ہیں, اپنی پرواز آپ اڑ رہے ہیں. تو وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے جنگل کا بوٹا, کوئی شاخ ادھر کوئی ادھر کوئی اڑتے ہیں, ان کے کانٹے نہیں ہوتے پھول اگتے ہیں, اور جنگل رہتا کوئی یوں ٹیڑا کوئی یوں ٹیڑا کوئی یوں ٹیڑا. آج اس انٹرنیٹ نے، ٹیلی ویژن نے اور اس کیبل کو بھی غافل کر دیا. جو باپ ہیں ان کو ادھار طریقے کے کاروبار نے غافل کر دیا. پھر ہر آدمی زیادہ سے زیادہ کاروبار کے چکر میں ہے، چاہے وہ ادھار نہیں کرتا لیکن وہ بڑھانے کے چکر میں ہے. یہ مصیبت بھی بہت بڑی ہے جو اس کو کسی جگہ بریک نہیں لگ رہی. یہ بھی ہو گیا، یہ بھی کر لو، یہ کر لیا ہے، یہ کر رہا ہوں، یہ کر لیا، یہ کر رہا ہوں. اس میں موت آ جاتی ہے، خالی ہاتھ اٹھ کے جنازے چلے جاتے ہیں اور عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. اوروں کے حوالے دنیا کر کے وہ چار ہاتھ قبر میں سو جاتے ہیں. پھر ہاں جب یہ جب عبد الغفور صاحب مرحوم فوت ہوئے، میں پہلی دفعہ، میں تو اس فیملی کو نہیں جانتا تھا، پہلی دفعہ آیا. پھر یہاں بھائی اجاز صاحب مجھے لے کر آئے تھے، تو میں یہاں آیا تو میں نے میاں ادریس سے کہا، ایسا گھر چھوڑ کے کوئی مرنا چاہے گا؟ کٹیا چھوڑ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو ایسے گھر چھوڑ کے کوئی کیوں مرنا چاہے گا؟ پر کون ہے جو چراغ گل کر دیتا ہے؟ کون ہے جو زندگی کی شمیں بجھا دیتا ہے؟ کون ہے جو بولتی بلبل کے نغمے سلا دیتا ہے، ان کی شمیں بجھاتا ہے؟ کون ہے جو وجود کو، بقا کو فنا کر دیتا ہے اور ایسے حسین گھروں سے اٹھا کر چار ہاتھ مٹی، دس ہاتھ نیچے جا کر منو مٹی کے نیچے مٹی کی چادر اڑا کے سلا کر پھر یوں بے نشان کر دیتا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہ تھا؟ تو ایک گھر میں رہ کر ماؤں کو فرصت نہیں تربیت کریں. تو ہماری اولاد کی ایک بنیاد ہے، ہماری اپنی ایک بنیاد ہے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کاروبار سے نہیں روکتا ہوں، وہ لمبے چوڑے نہ کرو، بڑھاؤ نہیں، کسی کہیں تو بریک لگاؤ، کسی جگہ تو رک جاؤ. بچوں کے لیے کر رہا ہوں، پتہ نہیں بچوں کا نصیب میں ہے بھی. ہم گزر رہے تھے کالرا سے، کالرا ہاں خضر حیات ٹیوانی کی ریاست، اس نے بھی ریاست بنائی تھی انگریزوں کا ساتھ دے کے کہ میرے بچوں کے کام آئے گی. وہ میں نے نظر پڑی، میں نے کہا چلو یار فاتحہ ہی پڑھتے جائیں، یہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہوگا. ہم وہاں چلے گئے، باغ کے اندر اس کی قبر تھی. اللہ اکبر، کیا عبرت کا نشان بن جاتے ہیں لوگ. ایسی وحشت ویرانی تھی قبر پر، الو بول رہا جیسے کبھی کوئی، جیسے کیا کوئی آیا ہی نہیں تھا کبھی کوئی. اور اس کی نسل ساری امریکہ چلی گئی، ریاست دھول اڑ رہی ہے. کیا سلا ملا انگریز کی وفا کا؟ دھن رے دھنی ہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. اور پہلے اپنی آخرت تو سنوار، تیرے بیٹے تیری قبر میں نہیں سوئیں گے، اللہ کی قسم تیری بیٹیاں تیری ماں کی قبر میں نہیں سوئیں گی. بیوی خامن کے ساتھ نہیں سوئے گی جا کے، خامن بیوی کے ساتھ نہیں سوئے گا جا کر. میں کمانے سے قبر ہوتا ہوں، میں کسی ایک حد تک کماؤ بھائی، کچھ وقت اولاد کو تو دو، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، وبال بن جائے گا. حضرت علی سے کسی نے کہا جی دنیا کی حقیقت مختصر میں بتائیں. حضرت علی سے جی دنیا کی حقیقت مختصر لفظوں میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا حلالها حساب حرامها عذاب. دنیا کی حقیقت یہ ہے، حلال کماؤ گے تو حساب دینا ہے، حرام کماؤ گے تو جہنم میں جلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو گھر بٹھایا کہ بچوں کو ایمان والا بناؤ، وہ ان گندی چیزوں کو گھر سے نکالو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی وہ نسل پاک نہیں رہ سکتی. اپنی اولاد کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. تو گھر میں بٹھا کر پہلا سبق دیا ہے، ایمان سکھاؤ. یا بنی لا تشرک باللہ، ماؤں کے ذمہ کیا ہے؟ پہلا بول بچوں کو سکھائیں لا الہ الا اللہ. باپ کے ذمہ کیا ہے؟ پہلا سبق بچوں کو سکھائیں لا الہ الا اللہ. اے بی سی نہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ سکھائیں، چونکہ وہ صاف تخت یا نقش گہرا کر دو اسی وقت کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے لا الہ الا. دوسرا سبق کیا ہے؟ یا بنیا، ہاں وہ چونکہ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بات کر رہے ہیں نا، ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اپنے حق بتانا ذرا ایسے اچھا نہیں لگتا. باپ بیٹے سے کہ بیٹا میری خدمت کیا کرو، یہ تو اس ناہنجار کو چاہیے کہ باپ کی خدمت کرے. تو یہاں اللہ خود بیچ میں، لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، تو اپنا حق چھوڑ گئے تو بیچ میں اللہ نے اپنے باپ کی طرف سے ہو کے حق کر اللہ تعالیٰ نے خود آ کے بیچ میں بات گفتگو میں شریک ہو گئے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے مشرک نہ بننا, کافر نہ بننا, کلمہ نہ چھوڑنا. پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہاں ہاں دیکھو ایمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے. اب اللہ نے بیچ میں لقمہ دیا, جیسے کلام تو سارا ہی اللہ کا ہے لیکن لقمان کی نصیحت کو اللہ مکمل کر رہے ہیں کہ لقمان تو شرما رہا ہوگا نا بیٹے کو کہتا, میں تیری طرف سے کہتا ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہاں بھائی اولاد سے کہا جا رہا ہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اتنی لمبی نصیحت اولاد کو ماں باپ کے لیے, ایسی تعلیم کوئی مذہب بتا سکتا ہے؟ ہالینڈ کے ایک گھر کے سیڑھیوں پر ایک بچی رو رہی ہے 18 برس کی عمر. کیوں رو رہی ہو؟ کہ نہ باپ ہے نہ خامد ہے نہ ماں ہے. ماں بھی گھسنے نہیں دیتی, باپ بھی گھسنے نہیں دیتا, اور خامد ملتا کوئی نہیں ہے, سب عزتوں سے کھیوالے ہیں. عورت یورپ کی ہو یا مشرق کی ہو, فطرت کیسے بدلے گی؟ فطرت تو اللہ نے بنائی ہے. مغرب میں پیدا ہونے سے اس کی کوئی فطرت بدل گئی؟ عورت کی فطرت نہیں ہر جائی ہونا. تو ستم ہے, مصیبت میں ہیں. وہ ہماری بیٹیوں کو بھی ننگا کرنا چاہتے ہیں, بازار میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ ہمارے اتنے ہمدرد ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی پہ اربوں ڈالر خرچ کر دیں, نہیں ان کی نسل ختم ہو رہی ہے, عیاشی نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا ہے. اب ان ایک لڑکی نہ ماں ساتھ دے گی نہ باپ ساتھ دے گا, نہ خامن تو ہے کوئی نہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ بڑھاپا بڑھ رہا ہے نہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اسکول بند ہو رہے ہیں. ہمارے تو ہر گلی میں اسکول کھل رہے ہیں, اسکول بند ہو رہے ہیں. کہ ہماری نسل جا رہی ہے تو کرو تاکہ ان کی نسل میں, چونکہ مینول پاور کا کوئی بدل کوئی نہیں, افرادی طاقت کا کوئی بدل کوئی نہیں. یاد رکھنا ایٹم بموں سے افراد نہیں ختم کیے جا سکتے, افرادی طاقت کا کوئی بدل نہیں, چاہے ٹیکنالوجی سے کروڑ گنوں اوپر چلی جائے. تو انہیں پتا ہے افرادی طاقت مسلمان کی ہے. ہاں بھائی ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں, یہ لو 10 ارب ڈالر, دیکھو اتنے بچے پیدا کرنا بڑی نادانی ہے, کم بچے چہل گھرانا, چھوٹا خاندان زندگی آسان. نہیں نہیں دیندار خاندان زندگی آسان, بچے نیک ہوں گے تو راحت ہیں, ٹھنڈک ہیں. ہے میری چاچی تھی, اس کو ہوئے قدرتی دو ہوئے ہیں, ایک بیٹی کی شادی کر دی, بیٹے کی شادی ہوگی, کلی رہ گئی. ہائے انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہو من, ہائے انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہو. وہ مر گیا. تو ہمارے ہمدرد ہیں, اور یہ شکر ہے ہمارے یہاں لوگ, ہمارے یہاں ابھی لوگ ان پڑھ ہیں, اور ابھی وہ ابھی دیہاتی آبادی زیادہ ہے, شہری آبادی تھوڑی ہے, اور شہروں میں بھی یہ جراثیم مالداروں کو ہی لگے ہیں. اتنے بچے ہوں گے تو کاروبار کا کیا کیا بنے گا, پھر تو کاروبار تقسیم ہو جائے گا. یا زمینداروں میں یہ مشرکانہ ہے, زمین تقسیم ہو جائے گی, وہ کہ فیکٹری تقسیم ہو جائے, وہ مل تقسیم ہو جائے گی. فقیر کی تو موج ہے, 10 بھی ہو گئے تو سارے محنت مزدوری کر کے کم ہونے والے بن جاتے ہیں. تو ہم جرمنی میں جا رہے تھے تو 100-100 گاڑی گزر جاتی تھی, ایک بچہ نظر نہیں آتا تھا. 100-100 گاڑی گزرتی تھی, ایک بچہ نظر نہیں آتا تھا. اللہ کا فضل ہے ہمارے تو اب بھی ڈگیوں میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ موٹر پورے ان میں ڈگی چ بیٹھے ہوتے. آپ نے کہا ان کہل ولود الودود, جو پیاری جو پیار کرنے والی ہو, جو وفا کرنے والی ہو, جو محبت کرنے والی ہو, جو بچے دینے والی ہو. بعضی نسل میں کثرت اولاد ہوتی, نسلیں بانج ہوتی ہیں. تو ہم نے کہا اس نسل میں شادی نہ کرو جہاں نسل بانج ہو. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں, چھٹی نسل میں ایک آ رہے ہیں, چھٹی نسل میں چھٹا دادا ایک، پانچواں ایک، چوتھا ایک، تیسرا ایک، دوسرا ایک، خود ایک، آگے دو ہیں، اس کے دو ہوئے اور اس ان دو کی بھی اولاد نہیں ہو رہی. تو مجھے اس کے بعد یہ ہے، میں کہتا تھا بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی کافی عرصہ مجھے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ساتھ ہر مہینے 15 دن وہ دیتے ہیں. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی نسل میں چھٹا اکیلا آ رہا ہوں. تو مجھے ایک دم یہ حدیث سمجھ میں، اوہو. وہاں شادی کرنے کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. کہہ رہے نسل گھٹاؤ، ہم تو برباد ہو جائیں. کتنا چند سالوں میں خوفناک بحران آنے والا ہے پورے جاپان میں، کہ وہ نسل بوڑھی ہو گئی، پچھلی نسل ساتھ مل نہیں رہی. سارے یورپ میں خوفناک بحران آنے والا ہے کہ نسل بوڑھی ہو چکی، پیچھے نوجوان نسل پہنچی نہیں. اللہ کا نبی ایک پاکیزہ زندگی دے کر گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر یہ چیز منصوبہ بندی چلے گی تو زنا عام ہوگا، زنا کے دروازے کھل جائیں گے. ترکستان میں اب بھی جس عورت کے 10 بچے ہو جائیں اس کو خانم کا خطاب دیا جاتا ہے، خانم، عزت کا لفظ، اس کو خانم کا خطاب دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، ہم کوئی اندھے ہیں کہ چل پڑے ہر ایک کے پیچھے؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. یا تو ہمارا رہبر نہ ہوتا، ہمارا رہنما نہ ہوتا، کوئی ہماری منزل نہ ہوتی، یا ہمارا علم نہ ہوتا. ہم تو جاہل نہیں ہیں، ہمارا تو ریڑی والا بھی آئنسٹائن سے بڑا علم ہے کہ آئنسٹائن رسالت کا سورج نہ دیکھ سکا. ہمارے ریڑی والے بھی کہتا محمد الرسول اللہ. ہائے ہائے، ہم ادھر گئے لئیے میں، پیر جگی ایک وہ تھی گدی وہاں کے، پیر سب بڑے نیک آدمی، صالح آدمی، ایسے نہیں مطلب یہ جو بازاری گدی نشین نہیں، واقعی صحیح آدمی. تو کہنے لگے جی ہمارا ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، وہ مر گیا، ہم نے قبر میں ڈالا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ نمازی تو تھا پر یہ کیا بات ہے قبر خوشبودار ہوگی. کہنے لگے ہم نے گھر آ کر اس کی بیوی سے پوچھا چاچی چاچا کی کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے پتر ہورتا تھا کوئی کام نہ، ان پڑھ آئی، نماز پڑھتے ہم تو قرآن کھولتے بہ جانا ہے، تے ہر ہر سطر تے انگل پھیری جانا ہے، تے اللہ سائیں اے بھی تو سچ لکھیا ہے، اے بھی تو سچ آکھیا ہے، اے بھی تو سچ آکھیا ہے، اے بھی تو سچ آکھیا ہے. ہائے ہائے، اس سے بڑا عالم آئنسٹائن نہیں ہو سکتا، نیوٹن اس سے بڑا دانا نہیں ہو سکتا. جو کہتا مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، کلام حق ہے، کلام میرے رب کا ہے، کلام میرے محبوب کا ہے. تصدیق، ہم ایمان لائے اس کی ذات پر، اس کے محبوب پر، اس کی کتاب پر، تو ہمیں زندگی ملی ہے. تو اللہ نے ماں باپ کا حق بتایا، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا، ابھی تو دو پچھے بیٹھے من میں باندھ دے کوئی، اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا. جناح الذل کہنا یوں چاہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، پست ہو جاؤ. جناح الذل، بازوؤں کو اللہ نے پر سے تعبیر دی. ایک مثال دوں، جب مرغی انڈے بچے دیتی ہے اوپر سے خطرہ دیکھتی ہے نا تو اپنے پر اوپر یوں بچھا دیتی، اوپر یوں بچھا دیتی، اور وہ نیچے سے ٹھونگے مارتے ہمیں نکلنے دو، نکلنے نہیں دیتی، خطرہ دیکھ رہی، نیچے زور لگاتے ہیں، لے کے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھ. یہ انہیں ماں ہونے کا حق ادا کیا، اس نے تمہارے اوپر اپنے پر بچھائے. اللہ اب اولاد سے کہہ رہا ظالم جب تو جوان ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دے، تو اس کے پاؤں کے آگے بچھ جا. جناح الذل کو میں نے ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، واقعی اس کی وضاحت کے لیے جتنے الفاظ چاہیے میرے پاس ہیں کوئی نہیں. پچھ جاؤ، پست ہو جاؤ، اور کیا کہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعائیں کرو اللہ ان پہ کرم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے کام پہ جاتے تو ماں کے دروازے پر کہتے اما السلام علیک،
رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اماں اللہ تو اس پر رحم کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا. تو آگے وہ کہتی علیک السلام یا بنیا و رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرا بیٹا تجھ پہ بھی سلام ہو، اللہ تو اس پر رحم کرے جیسے تو نے بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا. بھئی اب شام کو واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے ماں کے در پر آتے کہتے اماں السلام علیکی رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تیرا ماں تجھ پر رحم کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں پالا. تو آگے کہتی وعلیک السلام یا بنیا و رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ کرم کرے رحم کرے جیسے تو نے بڑے ہو کر مجھے پالا، بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا. صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لینے پر جنت کے دو دروازے کھل جاتے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی. آپ نے کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی. کہا جا ان کی خدمت کر معاف ہو جائے. یہ ذہن بنانا ماں باپ کا، ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کے اندر یہ رشتوں کا تقدس تو قائم کرو. اب تو ایسی نفرت ہوگی کہیں بیوی لڑکے آ جائے تو خاوند سے کہتی ادھر نہیں جانا میں لڑکے آئی ہوں، خاوند لڑکے آ جائے بیوی سے کہتا تو گئی تو ان میں طلاق دے چھڑنی پہ ادھر گھر توڑ چھڑنی، بیٹا کہیں لڑکے آ جائے تو ماں باپ سیخ پا ہو جاتے. لیکن چند دہائیاں پیچھے چلے جائیں کوئی لڑائی جھگڑے ختم تو نہیں تھے، ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں جب گھر آتا تھا لاہور سے تو میرا باپ کہتا جاؤ سب سے مل کر آؤ، ہم لوکل لوگ ہیں، لوکل تو بڑے گنوار ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت لڑائی ہوتی تو کوئی نہ کوئی اڑ پھنس ہر وقت رہتا تھا. لیکن جب بھی میں آتا میرا جی نہیں چاہتا تھا میں جاؤں، لیکن میرا باپ میری بڑی سخت بےزتی کرتی، سخت ڈانٹ اسی جانی ہے تو وہ جانے فلانے ڈمکانے تھی کتوں جم پیو لڑائیاں لڑنا، چل جا چاچے نو مل کے، جا تائے نو مل کے. تو اب تو اولاد کے دل میں نفرت بٹھانے والے ماں باپ ہوتے، خبردار تو دے درد تو معافی منگی تا منگی کیوں، تو کیوں معافی مانگتے ہیں، تو تاری نک بڑا چھڑ دی. اے اے انتظار کرو ناک کٹنے والی ہے اگر اس حال میں موت آ گئی. اولاد کو یہ سکھانا کہ رشتے ناطے کا ایک تقدس ہے، جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اے اے امام حسن حسین جیسوں کا آپس میں ہو گیا تو ہم تو بڑے چھوٹے ہیں. تو لوگوں نے کہا امام حسین سے جاؤ بھائی سے معافی مانگو. کہنے کے بات یہ ہے میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، حق میرا ہی بنتا ہے کہ میں معافی مانگوں، لیکن جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے نا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے بھائی سے درجہ بڑا نہیں کرنا چاہتا، میں جنت میں اس کے پیچھے رہنا چاہتا. تو یہ بات پتا چلی امام حسن کو تو وہ خود ہی بھاگے ہوئے آئے اور اگر ان کو گلے لگایا. پھر ایک دفعہ امام حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کی بیوی ہیں حنفیہ، ان کے بیٹے ہیں محمد، ان کا آپس میں نزاع ہو گیا. تو محمد بن حنفیہ نے امام حسن کو خط لکھا میں حنفیہ کا بیٹا ہوں تو فاطمہ کا بیٹا ہے، دیکھ کہیں معافی مانگنے میں حنفیہ کا بیٹا پہل نہ کر جائے اور اس کا رتبہ کہیں فاطمہ کے بیٹے سے آگے نہ ہو جائے. تو امام حسن نے جو پڑھا دوڑ لگا اور آ کر بھائی کو سینے سے لگا لیا. تو کس میں نہیں کھٹ کھٹ ہوتی بھائیو، اخلاق تو کوئی چیز، میاں بیوی علی علی اور فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے، علی اور فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے. ایک دن آپ گھر میں آئے، حضرت علی نہیں تھے، حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا علی کا کوئی جھگڑا ہو. آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی پتہ نہیں باہر نکل گئے. آپ باہر نکلے ڈھونڈتے تو مسجد میں دیکھا مٹی میں ایسے پڑے ہوئے تھے، غصے میں وہ چٹائی پر بھی نہیں مٹی میں پڑے. تو انہیں پیچھے سے حضور نے ایسے پیچھے آ کر ایسے محبت سے لات ماری قم یا ابا تراب، جو آپ کے ابو تراب لقب پڑا یہاں سے پڑا قم یا ابا تراب، وہ ساری کمر میں مٹی لگی تھی. تو آپ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ کے گھر میں آ کر آپ یوں لیٹ گئے، آئیں طرف فاطمہ کو لٹا، ادھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ لا کر دونوں کا ہاتھ یوں ملا دیا، فرمایا صلح ہو گئی بھائی؟ ہاں جی ہو گئی. پھر آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. جھگڑ پڑنا تو انسانی فطرت ہے، معاف کرنا ایمانی فطرت ہے. ایمان کو انسانیت پر فضیلت حاصل ہے، ایمان نہ ہو تو ہم انسانی کوئی نہیں. تو یہ رشتے ناتوں کے مقام سمجھانا، دنیا کو کبھی وجہ نزاع نہ بنانا بھائیو، او رشتوں کا کوئی مول نہیں اللہ کی قسم، بھائی کا، بھائی کا، بہن کا، یہ وہ رشتے ہیں خون کے کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حجاج کے دربار میں تین مجرم لائے گا، ان کا سر قلم کرو، ان کے ساتھ عورت تھی ان کا معاف کر دو، ان کا چل تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں، تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اس کا بھائی تھا، ایک بیٹا تھا، ایک خامن تھا۔ تو عورت کہنے لگی الزوج موجود والولد مولود۔ اس نے کہا خامند اور مل جائے گا تو بیٹا بھی اور مل جائے گا، بل اخو مفقود، ماں پہ مر گئے، بھائی کوئی نہیں ملنا، میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ تو یہ ہماری تربیت گاہیں ہیں ماں کی گود پر، ماں کی گود ہی اب بانج ہو گئی تو کیا کریں، اب کون سکھائے گا، سکول ماسٹر تھوڑا ہی سکھائیں گے۔ تیسرا سبق دیا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، جزا سزا ہے، سنبھل کے دیکھنا، سنبھل کے بولنا، سنبھل کے چلنا۔ جزا سزا ہے، رائی کے دانے کے برابر تم نے نیکی کی، رائی کے برابر تم نے کسی کا حق مار لیا، رائی کے برابر تم نے کسی کو چکر دے دیا۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہے، مظلوم پستے رہتے ہیں، ظالم دندناتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا قانون ظالم کا ویسے ہی پشت پناہ ہے، چونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اے میرے بیٹے، ایک قانون آگے ہے، ایک عدالت آگے ہے، رائی کے برابر بھی زیادتی کر کے آؤ گے تو دیکھ لو گے، اچھائی کر کے آؤ گے تو دیکھ لو گے۔ سنبھل کے چلنا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ امام ابو یوسف مرنے پر رونے لگے، رونے لگے، کہنے لگے 17 سال جج رہا ہوں، 17 سال چیف جسٹس، اور میں آج مطمئن ہوں کہ میں نے آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا، ایک مقدمے میں پھنس رہا ہوں کہیں پکڑا نہ جاؤں، اس میں ہارون رشید مدعی تھا، ایک ریایا کا فرد مدعی تھا، قاضی کو حکم ہے یوں ایک دفعہ مدعی کو دیکھے تو ایک دفعہ مدعی کو دیکھے، جتنی دفعہ مدعی کو دیکھے اتنی دفعہ مدعی کو دیکھے، دیکھنے میں برابری کرے، 5 دفعہ ادھر دیکھا تو 5 دفعہ ادھر دیکھے، 6 اور 4 نہ کریں۔ کہ اس دن میری نظر ہارون کی طرف زیادہ اٹھتی رہی، اس بے انصافی کا ڈر ہے کہیں اس پہ پکڑا نہ جاؤں۔ فیصلہ ہارون کے خلاف کیا، فیصلہ مدعی کے حق میں کیا، ہارون کے خلاف کیا، نظر ادھر زیادہ چلی گئی، اس پہ ڈر رہا ہوں کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ تو جزا سزا کا تصور بٹھانا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، صرف پیسے کی عظمت نہ بٹھائے۔ تیسرا سبق، چوتھا سبق، یا بنی اقم الصلاۃ، میری بیٹی نماز پڑھ، میرا بیٹا نماز پڑھ، نماز پڑھ لی، اپنے سامنے پڑھاؤ، دیکھو صحیح پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، یہ بچے چھپ کے پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھ کے سر سے اتارتے ہیں، اپنے سامنے کھڑا کر کے پڑھاؤ، پھر عملی مشق کر کے بتاؤ۔ ایک عورت میک اپ میں گھنٹہ لگا دے، نماز میں 5 منٹ لگائے، تو اس نے خود بیٹی کو بتا دیا ہے کہ نماز چھوٹی چیز ہے، میک اپ بڑی چیز۔ باپ نے کاروبار میں صبح سے شام کر دی، نماز وہیں دکان پہ بیٹھے بیٹھے اوپر نیچے کر کے ادا کر دی، تو بیٹے کو تو خود بخود سبق ہو گیا، کاروبار بڑی چیز ہے، نماز چھوٹی چیز۔ نماز کی عظمت عمل سے بٹھاؤ، نماز کی ہیبت عمل سے بٹھاؤ۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹی نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ۔ پانچواں سبق، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، بھلائی کو پھیلا، برائی کو مٹا، تبلیغ کر، تبلیغ کر، تبلیغ کر۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں نکلو نکلو، میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ماں سے ماں بچے کو نکال، ابے سے کہہ رہا ہے بچے کو نکال، نکلنے کے لیے یہ امت، یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کا۔ تو تبلیغی جماعت والے تو ہمارے سے نہیں، ہمیں بتا رہے ہیں ہم تمہارا ہم کرا رہے ہیں، یا بنیا برائی مٹاؤ، تو ہم تو بھی قاص بن گئے، ہم تو ہیں چل لے لو بیٹا پارسل، لو میاں صاحب آپ کا پارسل ہے، چلو بھائی دیکھ لو آپ ہی کا ہے۔ وصبر علی ما، بڑے کاروبار اور سوکھے تو نہیں ہوتا نا، مشکل کام ہے، اگر صبر کا دامن چھوٹ جائے تو فیکٹریاں تو نہیں چل سکتی، کارخانے تو نہیں چل سکتے، قدم پہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کو آپ حل کرتے ہیں تب کام چلتے ہیں. تو دعوت اللہ بھی بہت بڑا کام ہے. اللہ نے تبلیغ کے کام کو قرآن میں بارش سے تشبیہ دی ہے. بارش هذه سبیلی قل هذه سبیلی, اب ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. دو لفظ ہیں قرآن, ایک سبیل ہے ایک طریق ہے. طریق کہتے ہیں قدموں کے چلنے سے جو راستہ بن جائے. اس راستے اور سبیل کہتے ہیں یہ جو باہر سڑک ہے سیدھا راستہ صاف راستہ اس کو سبیل کہتے ہیں. طریق سے نکلا ہے طریقت. طریقت اصلاح کا وہ راستہ جو لوگوں نے دماغی سوچ سے اختراع کیا بنایا. سبیل سبل سے ہے. سبیل تبلیغ کو قرآن سبیل کہتا ہے. سبیل سبل سے ہے. سبیل بارش کو کہتا ہے. بارش کون سی بارش؟ جو ابھی زمین پہ آ کر گری نہ ہو بلکہ ہوا میں سفر کر رہی ہو. چونکہ جب یہ زمین پہ پانی آ رہا ہے یہ دنیا کا پاک ترین پانی ہے. پانی نہ ہو تو زندگی ختم, تبلیغ نہ ہو تو دین ختم. پانی آئے گا زندگی سرسبز ہوگی, تبلیغ کا کام ہوگا ایمان سرسبز ہوگا. پانی آئے گا اور جسم کی پیاس دور ہوگی, تبلیغ کا کام ہوگا روحوں کی پیاس دور ہوگی. پانی آئے گا درختوں پہ پھل آئے گا, تبلیغ کا کام ہوگا ایمان کی شاخوں پہ اخلاق کے پھل اگیں گے. مائیں بچوں کے لیے, بچے ماؤں کے لیے جنت بن جائیں گے. بیویاں خاوند کے لیے, خاوند بیویوں کے لیے جنت بن جائیں گے. بھائی بھائی کے لیے, پڑوسی پڑوسی کے لیے جنت بن جائیں گے. اور طبقات طبقات کے لیے, حاکم محکوم کے لیے, محکوم حاکم کے لیے, رائی رعیت کے لیے, رعیت رائی کے لیے جنت کا نمونہ بن جائیں گے. تبلیغ آئے گی تو ایمان کے پھل اگیں گے. پانی آتا ہے تو بہار آ جاتی ہے. تبلیغ کا کام ہوگا تو ایمان میں بہار آئے گی. پانی آتا ہے تو ہم پاک صاف ہوتے ہیں. صبح اٹھتے ہی پہلا کام ٹوائلٹ جاؤ, نہاؤ, وضو کرو. وضو نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی تو نہاتا تو ہے. اگر پانی ختم ہو جائے تو کپڑے گندے, کالے لباس گندے, جسم گندے, چہرے گندے, میلے کچیلے. پانی آیا ساری گندگی دھو دی. تبلیغ کا کام آئے گا روح کی ساری گندگیوں کو دھو کے رکھ دے گا. سبل تبلیغ کا کام سبل. پھر ایک اور کام, ایک اور بات بتاؤ. بارش سے تشبیہ دی ہے. بارش اگر نہ ہو تو ساری زمین بنجر ہو جائے گی. کنووں کا پانی نیچے چلا جائے گا. فرض کرو کنووں کا پانی نیچے نہ بھی جائے تو بھی زمین کا پانی زمین کی زرخیزی کے لیے کافی نہیں ہے. زمین کا پانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک بارش نہ ہوگی زمین لہلہائے گی نہیں. کس لیے؟ یہ جو سمندر ہے اس سے 97% بخارات اٹھتے ہیں, باقی 3% بخارات جھیلوں سے دریاؤں سے اٹھتے ہیں. 97% بخارات جو سمندر سے اٹھتے ہیں تو سمندر کے پانی کے اوپر ایک سطح ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر. مائکرو لیئر یہ 1 ملی میٹر کا 10th حصہ ہوتی. ملی میٹر ہی نظر نہیں آتا, ملی میٹر. 1 ملی میٹر کا 10th حصہ پانی. تو دیکھنے کے لیے آنکھ تو کافی نہیں نا, خوردبین لگانی پڑے گی. اس 1 ملی میٹر کا جو 10th حصہ ہے اس سے بخارات بنتے ہیں. اس 1/10 ملی میٹر میں بے شمار پودے ہیں اور جانور ہیں. اس سمجھ رہے ہیں, اس 1/10 ملی میٹر, بار بار سنا رہا ہوں, 1/10 فٹ نہیں ہے, 1/10 انچ نہیں, سینٹی میٹر نہیں, 1/10 میٹر میں بے شمار نامیاتی مادے ہیں, نباتات ہیں اور جانور ہیں آبی جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں. ان کے وہاں گلنے سڑنے کا عمل ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. جب بارش سے پانی, جب دھوپ کی تپش سے پانی بخارات بنتا ہے تو 1 سیکنڈ میں 16 ملین 1,60,00,000 ٹن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے. 1 سیکنڈ میں یہ میں نے یوں انگلی ہلائی, ادھر سمندر سے 16 ملین ٹن پانی ہوا میں چلا گیا. میں نے یوں انگلی ہلائی اور 16 ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا گیا. یہ مائکرو لیئر سے بخارات بنتے ہیں, یہ اپنے ساتھ ان نباتات کے آپس میں گلنے سڑنے سے کھادیں بنتی ہیں. یہ پوٹاش کو لے جاتے ہیں, میگنیشیم کو لے جاتے ہیں, فاسفورس کو لے جاتے ہیں, کئی دھاتوں کو, زنک کو لے جاتے ہیں, تانبے کو لے جاتے ہیں, سیسے کو لے جاتے ہیں, کوبالٹ کو لے جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی کھاد نہیں جس میں سیسا ڈالا جا سکے, جس میں کوبالٹ ڈالا جا سکے, جس میں تانبا ڈالا جا سکے. زنک بناتے ہیں تھوڑا بہت. اب یہ سارا پانی اوپر کھادوں سمیت چلا جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو یہ ساری کھاد بارش کی شکل میں زمین پر گرتی ہے, تو تقریباً 150 ملین ٹن سالانہ کھاد اللہ بارش سے زمین پہ برساتا ہے. تب جا کر زمین زرخیز ہوتی ہے. اگر بارش ختم ہو جائے تو کنوؤں سے زمین سرسبز نہیں ہوگی اور دریاؤں سے زمین سرسبز نہ ہوگی. تبلیغ کا کام ختم ہو گیا تو جتنے بھی دین کے کام ہیں ان سے ایمان میں بہار نہیں آئے گی. اگر تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا تو دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اس سے ایمان زندہ نہیں ہوگا, زمین زرخیز نہ ہوگی. تو یہ تو ماؤں کے ذمہ تھا بچوں کو سمجھانا, جاؤ بیٹا تبلیغ کیا کرو. یہ الٹا ان کو رو کے بیٹھ, نہیں پڑھو, تم نے پڑھنا ہے, ابھی نہیں جانا. آخری سبق, یا بنیا لا تسائر خدك للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میرے بھائیو بہنوں, اچھے اخلاق کا سبق سب سے مشکل ہے, اللہ نے اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے. ایمان پر ایک لفظ بولا لا تشرک باللہ, نماز پر ایک لفظ بولے اقم الصلاۃ, تبلیغ پر دو لفظ بولے وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, لیکن جب اخلاق کا نمبر آیا تو 6 جملے بولے اللہ, 6 جملے. بھائیو میں آپ کو جو کچھ میری زندگی میں گزرا نظروں سے, کتابوں میں, کتابوں کی شکل میں, معلومات کی شکل میں, علماء کی صحبت میں, ساری اس طویل زندگی کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. دین کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق, اس سے اوکھا سبق میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. چونکہ یہ سب سے مشکل تھا, اللہ نے اس کو 6 جملے دیے. لا تشرک باللہ ایک جملہ, دیکھ رہے ہیں آپ. جب اخلاق آیا لا تسائر خدك للناس, تر شروع ہو کے نہ بولا کر, چہرے پہ رعونت مت لایا کر, ولا تمش فی الارض مرحا اکڑ کے نہ چلا کر, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور تکبر والوں سے اللہ کو پیار نہیں, واقصد فی مشیک چال میں عاجزی رکھ, واغضض من صوتک آواز میں نرمی رکھ, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر سب سے گندی بری آواز گدے کی ہے. 6 جملے بولے اللہ نے, 6 جملے. یہ دین کا سب سے مشکل سبق, ایمان کا سب سے مشکل سبق. اخلاق سے میری کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے نبی نے کہا, جو توڑے اس سے جوڑو, جو چھینے اس کو دو, جو نہ پوچھے اس کو پوچھو, جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. اس کا مطلب ہے اخلاق, یعنی کھلانے والوں کو کھلاؤ, پلانے والوں کو پلاؤ, وہ یہ بھی ایک اخلاق کا درجہ ہے, لیکن یہ ہے برابر سرابر کا. اخلاق یہ ہیں, جو گالی دے دعا دو, جو منہ پھیر کے گزر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرو. میں نے یہ دیکھا, ساری رات نفس تہجد پڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے, جو منہ یوں پھیر جائے اس کو سلام کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. حالانکہ سلام پھیرنے میں تو, سلام کہنے میں تو 2 سیکنڈ, السلام علیکم 3 سیکنڈ, اور ساری رات جاگنے میں لگ گئے 6 گھنٹے. 6 گھنٹے تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میرا نفس تہجد پڑھنے کو تو تیار ہے, قرآن پورا ختم کرنے کو ایک رات میں تیار ہے, پر جو یوں نفرت سے دیکھ کے گزر جائے اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے, جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میرا نبی کہتا ہے جو منہ موڑ جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کر. ہم الٹا منہ پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں, میں نے سلام کر دے کہ نہیں کرتا, وہ انتظار کرتا میں نے سلام کر. میں نے ایک شخص سے جا کر کہا السلام علیکم, کہنا میں ویکھ رہا ہوں تو میں آ کے سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو بڑا مولوی ہو گئے ہیں, میں تینوں ویسا پہ ہوں, مینو سلام کر دے کہ نہیں کرتا. تو یہ آگے بڑھ کے سلام کرنا, زیادتی والے سے درگزر کر جانا, گالی دینے والے کے سامنے چپ ہو جانا, اٹھنے والے کے سامنے جھک جانا, دیکھنے میں ذلت ہے پر مجھے اس رب کی قسم جس جیسا رب کوئی نہیں ہے، اگر ذلیل تم ہو گئے تو میرا گریبان پکڑ لینا، چونکہ میرے نبی کی ضمانت ہے، اس سے بڑا ضامن میں آپ کو کہاں سے پیش کروں؟ او اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ضامن لا سکتا ہے کوئی؟ میں کہہ رہا ہوں اپنی نبی کی ضمانت پہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سند سے کہہ رہا ہوں، بے سندہ کوئی نہیں میں نے پڑھا ہوا، جو کچھ پڑھا ہے سند سے پڑھا ہے، محمد عبداللہ سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر عسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے امام بخاری سے، انہوں نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ساری سند سنا کر میں ضمانت دے رہا ہوں، اپنے نبی کی ضمانت پر میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تم معاف کرو میں ضامن ہوں اللہ تمہیں عزت دے گا، تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں عزت دے گا، میں نبی کی ضمانت پہ ضمانت دے رہا ہوں۔ پر ہماری تو مصیبت یہ ہے، وہ کہتے ہیں تو نیواں پہ گئے، تو نیواں پہ گئے، اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جھکنے والے ہی اٹھا کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہی عزتیں پایا کرتے ہیں، گالیوں کو دعا سے بدلنے والوں ہی کو معراج نصیب ہوا کرتی ہے۔ یہ سبق بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ دیکھو ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے یقین اور اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کیے ہیں، یقین اور اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کیے ہیں۔ مارکیٹ میں چیز تھوڑی ہو جائے تو ریٹ بڑھ نہیں جاتے ہم لوگ، آپ کو چاہتے ہیں چاندی سونا بن جائے بڑے خوش ہوتے ہیں، تاگا میرے کو روپیہ ریٹ بڑھ گیا مارکیٹ جائے کوئی نہیں ہوندا میرے بورے بڑے بکنے، کیسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ آج پتا ہے کہ منہ مانگا ریٹ ملے گا، منہ مانگے پیسے ملیں گے۔ اور جب بازار میں چیز تھوڑی ہو تو میرے بھائیو ایمان کی منڈی میں اخلاق کا سودا ہے بڑا تھوڑا، یقین کا سودا ہے بڑا تھوڑا، یہ گھر بیٹھے نہیں ملتا، وہ اس کے لیے آفا کہا گردیدم، سارا جہان گھومنا پڑے گا، بسیار سفر باید تا پخت شبد خامے، جگ جگ میں تھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور بہنوں اخلاق کے جنازے اٹھے ہوئے ہیں، معاف کرنا سیکھو۔ اس سے وہ کہتا میری بیٹی کی شادی تیار ہے، سب کچھ تیار کر دیا، سب کچھ سارا زیور کپڑا سب تیار، اخلاق بھی تیار کر دیے اسے کہ نہیں کر دیے؟ پرائے گھر جا رہی ہے وہاں بیٹی نہیں ہوگی بہو ہوگی، چونکہ آج شریعت کا پتہ نہیں، ساس بھی جابر بن کے، ساس کی بھی سسر کی الگ، نندوں کی الگ، پرائے گھر سے ماں باپ نے بچی پال کے ہاتھوں میں دے دی، روانہ کر دی، آگے وہ ظالم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کسی باغ کا پھول ہے، یہ بھی کسی ڈالی کی چمبیلی ہے، میں اس کو ایسے ہی رعایت سے چلاؤں جیسے ماں باپ نے چلایا تھا۔ پر چونکہ دین کوئی نہیں ہے تو سانسیں عجیب، سانس ایک ایسی خوفناک شکل بن جاتی ہے، سسرال ایک ایسا خوفناک ماحول بن جاتا ہے کہ جیسے یہ کسی ماں باپ نے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اور بیٹیوں کا درد تو کھا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن جب عتبہ نے آ کر حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی، رقیہ اور ام کلثوم دونوں بیٹیاں تھیں، ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی باقی تھی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا اعلان کروا دیا، اور نبوت کے اعلان پر سب سے پہلی مخالفت ابو لہب نے کی، تو اس پر قرآن نے ابو لہب کی مخالفت کی. تبت یدا ابی لہب و تب کی آیت اتری تو ابو لہب نے کہا تم میرے گھر میں اتر نہیں سکتے ہو, داخل نہیں ہو سکتے جب تک محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. تو اس بدبخت نے شرافت سے پیغام بھیجنے کی بجائے بھائی ہم نے آپ کی بیٹیوں کو فارغ کر دیا ہے, آپ حرم میں بیٹھے تھے حرم میں, توڑی مجرے یہاں گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دیا, آپ کا کرتا پھٹ گیا, کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے. ہائے ہائے, وہ نبی نبی ہوتا ہے پر باپ بھی تو ہوتا ہے, اور بیٹیوں کا باپ تو زیادہ نرم گوشہ رکھا کرتا ہے, بیٹوں کو تو رگڑے دے لیے جاتے ہیں, بیٹیوں کے لیے ہمیشہ حساس دل ہوتا ہے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے کہا میں اپنے رب سے کہوں گا تیرے اوپر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے. طائف میں پتھر ہماری جماعت گئی تھی, میں نے دیکھا, خیر وہ جگہ کیا دیکھ سکتے ہم تو آبادی ہے, تو وہاں اس قافلے نے قیام کیا, ایک شیر آیا اس نے سے سارے قافلے کو دیکھا, تو عتبہ کہنے لگا ہائے ہائے او یہ شیر مجھے کھائے گا, او مجھے محمد کی بد دعا لے ڈوبے گی, او مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. نہیں تو ایسے پاگل ہے ایسے کھا جائے گا, ہم طرف پہرا دیں. ان سارے قافلے کا سامان کٹھا کر کے بڑا اونچا ٹیلا سا بنا کے اس کو اوپر سلایا, خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دینے کے لیے. اللہ نے سب کو سلا دیا, شیر آیا سب کے منہ سونگتا گیا, کسی ایک کو بھی ہاتھ نہیں. پھر اس نے یوں اوپر دیکھا, چڑھائی اس کے باہر تھی پر بد دعا پیچھے محمد مصطفیٰ کی تھی, انہیں چھلانگ لگائی سیدھا اوپر اور جاتے اس کے منہ کو لیا اپنے منہ میں اور ایسے چبا کے کیما کر کے پھینک دیا. یہ بیٹیوں کا درد ہے, لیکن آج کل چونکہ بیٹوں کی تربیت نہیں کی جاتی تو آتے کہتے ہیں تو میری بیوی ہے بس, تو ماں پیو نہیں مل سکتی, تمہیں ماں دی بھی خدمت کرنی, پیو دی بھی خدمت کرنی, تیری بہن دی بھی خدمت کرنی ہے. ہے پرائے گھر گئی ہوئی تو محبتوں کی محتاج تھی, جاتے ہی اس کو یوں سمجھ لیا جیسے ماں پہ انہیں کوڑے سے اٹھا کے دے دیا, اور حدود کا پتہ نہیں ہے, ساس کو پتہ نہیں میری حد کہاں ختم ہوتی, سسر کو پتہ نہیں میری حد کہاں ختم ہوتی, بیوی خامند کو پتہ نہیں میرے حق کی حد کیا ہے. بیوی کے ذمے تو خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں, وہ ماں کی روٹی نہ پکانے پہ اس کو مار رہے ہوتے. بہنوں کی شکایت پر بیویوں کو طلاقیں دے رہے ہوتے. ابھی ایک خط میرے پاس آیا کل, کچھ 17 صفحے کا خط, ایک بچے نے خط لکھا, اتنی درد بھری کہانی ہے میں پڑھ کے بھی رویا اب بھی رو رہا ہوں. کہ میری ماں اجڑ گئی میری دادی اور میری پھوپھیوں کی وجہ سے, سترہ صفحے کی کہانی, اور میں وہاں بنو میں تھا تو ایک نوجوان آیا پڑھے, اس کا چہرہ ایسے اترا, مجھے ایک پرچہ دیا کہ یہ پڑھ لے, میں نے پڑھ لکھا تھا کہ ہم نے بہن کی شادی کی ہے, سسرال والے کہتے ہیں تم ماں باپ سے اب نہیں مل سکتی ہو, اس کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کا دل نرم کر دے. صرف جوان ہو گئے بس شادی کر دو, کاروبار سنبھال لیا بس, میری فیکٹری اب یہ چلاتا ہے, سارے پتھر ٹھیک کر لیتا ہے, اب سارا دھاگا ٹھیک کر لیتا ہے, سارا کپڑا ٹھیک کر لیتا ہے, ساری کپاس کا صحیح سپرے کر لیتا ہے, شادی کر دو. اور بھائی اخلاق بھی سکھائے ہیں کہ نہیں, کسی کی بیٹی کو لے کے چل سکے گا؟ اور بیٹی کو اخلاق سکھا دی, معاملہ تو جان بہن سے ہے نا. بیٹیاں بھی جاتے کہتی ہیں بس نہ تو پیو دا نہ ماں دا, بس تو میرا ہو اور تو کسی دا ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو دونوں طرف سے ہے. ہائے 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 ہائے, آپ نے کہا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کا دوسرا بھی سنو, ایک عورت ہے, یا رسول اللہ خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کا سارا جسم زخموں سے بھر جائے اور زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو پایا. ایک صحابی جا رہے تھے سفر پر, بیوی سے کہنے گئے ذرا گھر میں ہی رہنا, کہ بہت اچھا, وہ چلے گئے پچھلی گلی میں, باپ بیمار ہو گئے, اطاعت دیکھو اور آگے قربانیاں دیکھو. انہیں پیغام بھیجوایا یا رسول اللہ میرے خامند کہہ گئے تھے گھر میں رہنا, میرے باپ بیمار ہیں میں دیکھنے چلی جاؤں, پتہ نہیں آپ نے کیا امتحان لے لیا,
نہ تو خامند یہ کبھی منشا ہو سکتی ہے کہ وہ باپ کو دیکھنے نہ جائے، نہ اللہ کا نبی ایسا سخت ہو سکتا ہے، امتحان لے لیا کا تو اپنے خامند کی اطاعت کر۔ پھر وہ مرض الموت بن گیا، کہا یا رسول اللہ اب چلی جاؤں؟ کہا نہیں، خامند کی اطاعت کر۔ پھر وہ انتقال کر گئے، کہا یا رسول اللہ اب چلی جاؤں؟ کہا نہیں، تو خامند کی اطاعت کر۔ تو نہیں گئیں، باپ کو دیکھنے نہیں گئیں، میت پر بھی نہیں گئیں۔ جب ان کو دفن کر دیا تو آپ نے فرمایا، جاؤ اس بچی سے کہو تیرے اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی۔ تو ہم اخلاق سکھاتے ہی کوئی نہیں، یہ مشکل ترین سبق ہے۔ فاعفو واصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، کسی کی کمی دیکھ کے چھپا دو، چھپا دو، بڑھا کے بتانا، ادھر کی ادھر بتانا، ادھر کی ادھر بتانا، لڑا کے پھر خوش ہونا، تو خوش ہونا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا، جو نیک لوگوں کی برائی دیکھتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں اس طرح ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ الباغون البراء الدحضتا، ابھی نیک آدمی کوئی فرشتہ تو نہیں بن جاتا، گناہ تو وہ بھی کرتا ہے، تو اس کے مائکروسکوپیں لگا کے دیکھنا کب غلطی کرتا ہے، کب گناہ کرتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے اچھالنا۔ ارے چھپا دو، چھپا دو، دبا دو، اللہ آپ کے پردے رکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا، سونے چاندی سے زندگی نہیں چمکتی، اچھے اخلاق سے زندگی چمکتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو اخلاق سکھاؤ، زندگی کی ابتدا ہو تو انہیں پتہ تو ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں حیران ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے جگار ہیں، ساتھ جماعت میں وقت دیتا ہے، وہ ہر مہینے 3 دن ہمیں دیتا ہے، وزیر بننے کے بعد پہلے زیادہ وقت دیتا ہے۔ کہنا کہ جب سے ہمارے باپ نے ہماری شادی کی ہمارے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھا، کہ میں میاں بیوی میں کہیں دخل اندازی نہ کر دوں، کہ آج تک اس نے ہمارے گھر میں، ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو گھر بنا کے دیے، تینوں کو گھر بنا کے دیے ہیں، اور آج تک کبھی ہمارے گھر کی دہلیز میں قدم نہیں رکھا۔ ملنا ہو میری بیوی بہو کو تو اپنے گھر بلوا لیتے، بچوں کو ملنا ہو اپنے گھر بلوا لیتے، ہمیں اپنے پاس بلواتے ہیں، ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا کہ میں کہیں میاں بیوی میں کوئی دخل نہ دیتا۔ ان پڑھ ذمہ دار ہو کر یہ ایسے اخلاق زندہ ہیں۔ اور آگے بیٹوں کا ادب ایسا ہے، وہ کہنے لگے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا باپ بیٹھا ہو تو میں بھی بیٹھا ہوں، میں ہمیشہ کھڑا رہتا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ اخلاق سکھائے تو آئے، تو زندگیوں کو گلشن بنانا ہے تو بینک بیلنس کا فکر بعد میں کرو، اخلاق کا فکر پہلے کرو، سونا چاندی بعد میں اکٹھا کرو، حسن اخلاق پہلے سکھاؤ تو زندگی نہال، آباد، خوشحال۔ اس کو بھائی تبلیغ میں نکل کے سیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بہت سی باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں، یہ تو ایسے ہی ادھورا ہی کام چلے گا ساری زندگی۔ تو بھائی، ایک تو آج ہم بیٹھ کے توبہ کریں، اللہ رسول سے بغاوت کیے ہوئے زمانہ ہوگا بس کر، اور دوسرا اس پیاری مبارک زندگی کو گھر بیٹھے سیکھا نہیں جا سکتا، اس کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو آپ بھی نکلو میرے بھائیو، اپنی مستورات کو لے کے نکلو، ہر مہینے آپ لوگ 3 دن لگاؤ اپنی مستورات کا، ہر تین مہینے کے بعد 3 دن لگوا دو، چلو 4 مہینے کے بعد 3 دن لگوا دو، عورتوں کے دل کی زمین نرم ہوتی ہے۔ ہم 12 دفعہ 3 دن لگا کے جو نتیجہ حاصل کریں گے، وہ سال میں 3 دفعہ 3 دن لگا کے وہ نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ قدرتی اللہ نے نرم مزاج بنایا ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے مشقت تھوڑی ہے، بیا مہینے میں 3 دن ہر دفعہ لگاؤ، ان کو 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد 3 دن لگوا دو۔ اور بھائی، اپنے گھروں میں تعلیم کا رواج دو، حضور پاک کی حدیثوں کو بیٹھ کے پڑھو، سنو، اپنے بچوں کو وقت دیا کرو، اپنے بچوں کو وقت دیا کرو، ہر خواہش پوری نہ کیا کرو، بچہ گڈی مانگ رہا ہے لے کے دینی ہے، نہ، ان کو مشقت سکھاؤ، وہ ماں باپ بڑے نادان ہیں جو بچوں کو لیتے چلے جاتے ہیں، ان کو مشقت سکھاؤ، اللہ تعالیٰ ان کا رزق کھولے گا تو خود اپنے شوق پورے کر لیں گے، ان کی تربیت کرو۔ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھا تھا، گورنروں کو، تمادو، عرب کی مشقت نہ چھوڑنا، ومشو خفاتن ننگے پاؤں چلتے رہنا وخشو شینو کھانا عرب والا ہی رکھنا یہ روم کے چٹپٹے کھانوں کے عادی نہ ہو جانا اپنے بچوں کو مشقت کا عادی بناؤ ہر خواہش پوری نہ کرو ان کی تو بھائی یہ ساری باتیں سیکھنی ہیں ان کو لے کے پھرنا ہے سفر میں بڑا دیکھو میں نے قرآن کا بہت بڑا حصہ سیکھا ہے سفر سے بہت بڑا قرآن کا حصہ میں سفر کتاب سے نہیں تفسیر سے کئی حصوں کو میں سفر سے سمندری سفر کر کے میرے اوپر ایک ایسی کھلی تھی پڑھ کے بھی نہیں کھلی اور تفسیریں پڑھ کے بھی نہیں کھلی قرآن سفروں میں اترا ہے جو مزاج قرآن میں حرکت ہے مزاج قرآن میں حرکت ہے حرکت کر ہوئے مولانا الیاس صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اللہ کی راہ میں نکل کے کتاب تو سفر علم کا ذریعہ ہے تو اللہ کی راہوں میں سفر کرو مقام پر رہتے ہوئے عبادات نمازوں کا اہتمام کرو آپ تو اکثر مالدار بیٹھے ہیں زکات دو زکات سے بھی اوپر دیا کرو ابھی فطرانے کا میں روز مسئلہ بتا رہا ہوں چونکہ روز نئے لوگ آ رہے ہیں گندم کے حساب سے فطرانہ ہے آخری درجہ اعلیٰ درجے کا فطرانہ ہے کشمش کے لحاظ سے 3 کلو کشمش کے پیسے وہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے یا کھجور 3 کلو یہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے 20 روپے والا فطرانہ تو متوسط طبقے کے لیے ہے یا بخیل آدمی کے لیے پیسہ بھی نہ لگے تو فرض بھی ادا ہو جاوے تو سخی آدمی کے لیے اور کشادہ دست آدمی کے لیے فطرانہ ہمارے نبی والا ہے ہمارے نبی کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے 3 کلو کا حساب لگاؤ 500 سے زیادہ ہو جائیں یا کھجور کا فطرانہ ہے 3 کلو کا حساب لگاؤ وہ 150-200 سے زیادہ کرو تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن میں کہتا ہوں سخی بنو ایک ہوتا ہے بخیل ایک ہوتا ہے شحیح بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرے اوروں پہ خرچہ کرے شحیح وہ ہوتا ہے جو صرف گن کے خوش ہوتا رہے اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے واہ واہ کروڑ ہو گیا ہوں 10 کروڑ ہو گئے ہوں 1 ارب ہو گئے تو ستھن پارٹی ہوئی ہوں چولہے تے ٹاٹ لگے ہوں تو لگتا ہے جی میں فقیر آ گیا منگن والا بینک بھریا پہ ہوں اس کو کہتے ہیں شحیح کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرنا اوروں پہ بھی خرچ نہیں گن کے خوش ہونا ہے اور پھر جا کے مر جانا ہے اور بخیل ہوتا ہے جو اپنے پر تو کرے اوروں پہ نہ کرے سخی بنو اللہ کی سخی سے یاری ہے سخی سے اللہ کی دوستی ہے اللہ نے کہا تھا مجھے قسم ہے میری ذات کی جنت الفردوس میں بخیل کو داخل کبھی نہ کروں گا تو آپ تو اکثر مالدار بیٹھے ہیں ہاتھ کھلا رکھو آج لوگوں میں فقر ہے سودی نظام فقر کو لازمی کھینچتا ہے تو دو گے تو ملے گا تو ان ساری باتوں کے لیے ہے تبلیغ میں پھرنا اب بتاؤ بھائی کون تیار میں تو اتنا تھکا ہوا تھا میں نے کہا بھائی 1.5 گھنٹہ بات کروں گا پھر 2 گھنٹے ہو گئے اوپر ہی ہو گئے تو بھائی رائمنڈ کا اجتماع 4 دسمبر کی شام سے ہو رہا ہے اس اجتماع سے 4 مہینے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہوں وہ نام پیش کریں مستورات اب تو عید کے بعد اپنے 3 دن 15 دن کے نام پیش کریں اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله افعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى مغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار میرے مالک ہم سب کے خالق ہم تیرے ہی بندے ہیں یہ تیری ہی باندیاں ہیں ہم تیرے ہی فقیر ہیں یہ تیرے ہی در کی فقیرنیاں ہیں ہمارا تیرے سوا نہ کوئی آسرا ہے نہ کوئی سہارا ہے اے مولا اے بادشاہ ہم سب کو معاف کر دے ہم نے آج تک تیرے بہت نافرمانیاں کی تیرے ہر حکم کو توڑا تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے تو روکتا رہا ہم نہ رکے تو نے بلایا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دیے تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے نظروں کو جھکا لیا اے مولا کریم تیرے ہر حکم کو توڑ کر اس بچے کی طرح تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں جو سارے کھلونے توڑ دیتا ہے پر اپنی ماں کا سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے ماں باپ پھر اس کو نیا میرے مالک ہم بھی اپنی ساری توبیں توڑ کر اور ساری نیکیوں کو برباد کر کے آج تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں، تجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تیرے سامنے فقر کا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت دے دے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں دھتکارنا، ہمیں ٹھکرا نہیں، ہمارا تیرے سوا آسرا کوئی دے دے، ان کے بند ہونے کی قسمت پلٹ دے اللہ۔ اے مولا کریم، صدیاں گزر گئیں امت کا نصیب ڈوبے ہوئے، ہماری کتنی نسلیں انہی تاریخوں میں گم ہو کے ختم ہو گئیں، یا اللہ تیرے محبوب کے بعد کئی جھٹکے لگے، پر یہ جھٹکا تو بڑا ہی لمبا ہوا، کئی زوال آئے میرے مولا، پر یہ زوال تو 300 سال پہ، اے مولا اب تو ہمارے حوصلے بھی ٹوٹ رہے، ہمتیں بھی پست ہو رہی، اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو امت کو اس گرداب سے اور بھمر سے نکال سکے، یا اللہ آج کا عذاب بڑا آیا ہے، جان پر تو پہلے بھی عذاب آئے، مال پر تو پہلے بھی آفتیں آئیں، جان پر پہلے بھی مصیبتیں آئیں، پر اکثر ایمان سلامت تھے، میرے مولا آج ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، بہت بڑی آفت آئی ہے کہ ہمارے ایمان پہ ڈاکے پڑ گئے، یا اللہ ہمارا ایمان ہاتھوں سے جا رہا ہے، ہماری نسل ہمارے ہاتھ